أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلت كالرميم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. كيف ہیں آپ لوگ؟ چلیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم بہترین چیز لے کر جائیں اور جو بھی لے کر جائیں وہ ساری زندگی ہمارے ساتھ رہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم 27 پارے کا آغاز کریں گے. بہت ہی خوبصورت پارا اور بہت ساری خوبصورت صورتوں کا مجموعہ. اب ہر پارے کے اندر ایک سے بہت زیادہ موضوعات ہیں، اس لیے ان پاروں میں ہمیں وقت بھی زیادہ چاہیے، توجہ بھی چاہیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر پارے کو سنتے وقت ہم سب اپنا محاسبہ کریں کتنی بار کی پڑھی سنی ہوئی یہ صورتیں، کیونکہ ان پاروں کی صورتوں کا عموماً ہم بہت جگہ پڑھتے ہیں، کیا واقعی ہم اس کا اثر بھی دل میں محسوس کرتے ہیں؟ 26ویں پارے میں ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی تھیں، جس میں سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ سورۃ حجرات کی آیت 6 سے 12 میں ہم نے پرامن معاشرے کی خوبصورت بنیادیں دیکھی تھیں، کہ کس طریقے سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی کتاب سے جوڑ دیتے ہیں تو نہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنے لیے بلکہ وہ دوسروں کے لیے بھی امن والے بن جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارا معاشرہ بھی آج پرامن معاشرہ بن جائے۔ اس کی ڈفرینٹ تھنگس اگر آپ نوٹ کر لیں گے تو آپ کے سامنے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 10 سے زائد نکات دیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد امن ہو تو ہمیں افواہیں نہیں پھیلانی، امن قائم رکھنا ہے، انصاف کرنا ہے، دوسروں کا مذاق نہیں اڑانا، دوسروں کی غلطیوں کو نہیں ٹٹولنا، برے ناموں کے ساتھ ان کو نہیں پکارنا، اپنے آپ کو دوسروں کی نظروں میں ایک ایسی چیز بنا کر نہیں پیش کرنا کہ لوگ ہم سے گھبراتے ہی رہیں، اور اسی طرح سے غیبت اور چغلی اور بختان بازی سے باز آنا ہے۔ پھر ہم نے پچھلے پارے میں ایک بڑی پیاری دعا سیکھی تھی سورۃ احقاف آیت 15 میں، کہ جس میں ربی اوزین یا نشکر نعمتک اللتی انمت علیہ کی بات تھی، کہ اللہ ہم پہ بھی اور ہمارے ماں باپ پہ بھی اپنی رحمتیں فرما۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک آپ اور میں اپنے ماں باپ کو اپنی دعاؤں میں یاد نہیں رکھیں گے، تب تک ہمیں دنیا میں کوئی بہت بڑی خیر نہیں مل سکتی۔ اگر زندہ ہیں تو ان کی دعائیں لیجئے، اور اگر دنیا سے چلے گئے تو ان کو دعائیں دیجئے۔ ماں باپ کے ساتھ ہمارا رشتہ دعاؤں کا رشتہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں سے محروم نہ کرے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ہم نے سیکھا تھا پچھلے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک بہت ہی خوبصورت چیز دی ہے، اور وہ قرآن ہے، اور اس پہ تدبر کرنا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا۔ پھر ہم نے سیکھا تھا کہ ہر ایک کے اعمال کے مطابق قیامت کے دن جنتوں میں ان کے درجے ہوں گے، اور ہر لفظ جو بولا جاتا ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ آپ کو کوئی کہہ دے نا آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یقین کریں بولتی بند ہو جاتی ہے۔ کسی کو صرف مائک پہ آ کے بولنے کی دعوت دی جائے نا تو یہ ایک دم گھبرا جائے گا، اور بتا دیں کہ ہم آپ کی یہ باتیں اس کو ریکارڈ کریں گے، ایسے گنگ ہو جاتے ہیں جیسے کبھی بولے ہی نہیں۔ لیکن نہ کرے کوئی ریکارڈنگ، ہماری تو ریکارڈنگ ایک ایک لمحے کی ہو رہی ہے۔ جب بولیں سوچ کے بولیں، کل ایک ایک لفظ ری پلے ہوگا، اور وہاں سب کے بیچ میں سننا پڑے گا کہ ہم اپنی زندگیوں میں کیا کر کے آئے۔ پھر اسی طرح اللہ کے دین کی مدد کرنا اصل میں اپنی مدد ہے، اور قدموں میں استقامت کے لیے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، مجھ سے بھی پوچھتے ہیں، کہ ہم کوئی کام شروع تو کرتے ہیں لیکن چلتا نہیں ہے آگے، ہم بس پھر اس کے بعد کچھ دن شوق آتا ہے، پھر پتہ نہیں ہر دفعہ ہی کیا ہو جاتا ہے، اور پھر میں وہ کورس چھوڑ دیتی ہوں، میرے سے وہ ذمہ داری نہیں نبھائی جاتی۔ تو یہاں ایک نسخہ ہے، آپ اللہ کے رستے میں نکلے ہیں تو کرتے جائیے، اللہ تعالیٰ بالآخر آپ کے قدم بھی جمائے گا۔ جیسے ایک بچہ سیکھتا ہے، پہلے چلتا ہے، گرتا ہے، پڑتا ہے۔ اب اگر ماں رسک نہ لے اور اس کو گود میں اٹھائے پھرے، گر نہ جائے، تو وہ بچہ یاد رکھے کبھی بھی نہیں چلے گا۔ تو اللہ کے رستے کے کام، غلطیاں کیجئے پھر بھی کرتے رہیے، غلطیاں ہو جائیں پھر بھی کرتے رہیے، غلط فہمیاں ہو جائیں پھر بھی کرتے رہیں، ایک دن آئے گا کہ آپ انشاءاللہ جم جائیں گے۔ اور پھر ہم نے سورۃ فتح میں سکینت کی باتیں پڑھی تھی، کہ سچے مومنوں کے دل، دماغ، چہروں پہ سکینت اور اطمینان ہوتا ہے، اور جنات کا یہ نسخہ جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سن کر اپنی قوم کو بتایا، اس کو دیکھا۔ اب چلتے ہیں 27ویں پارے پہ۔ آپ اس پارے میں جو کثرت سے چیز دیکھیں گے وہ رشتہ ہے دنیا میں قرآن سے اور آخرت میں جنت سے۔ آپ کہہ لیجئے کہ آج جس رشتے کو جوڑنا ہے وہ قرآن تھام کر رحمان سے تعلق جوڑنا ہے، اور آخر میں جنت تک پہنچنا ہے۔ انشاءاللہ ہر صورت میں سے آپ کو بتا دوں گی کہ کس طریقے سے ہم اس ٹاپک کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ حقیقت ہے کہ آج ہم جنت کے خواب بھی تھوڑے کم ہی دیکھنے لگے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہم نے صورت شروع کر لی تھی زاریات، اور زاریات کا لفظ جو ہے نا، اس کے اندر ایک چیز تھی اور وہ کیا تھی کہ بھاگ دوڑ کرو، ہواؤں کی طرح بھاگو۔ آئیے پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں چلتی ہوئی ہواؤں کی طرح فعال اور ایکٹیو کر دے، ہماری ساری سستیاں دور کر دے۔ مزید کچھ چیزیں جو اس بارے میں آج ہم دیکھیں گے وہ کیا ہے کہ نیک لوگوں کا ساتھ دینا ہے، دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے، اور جن و انس کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، سستی کے ساتھ نہیں بلکہ بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرنی ہیں، اور اسی طرح اللہ کے عذابوں سے پناہ مانگنی ہے، کیونکہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام اگر کیے تو پھر جنت نہیں ملے گی۔ پھر اسی طرح اپنے اخلاص اور تقوی اور عمل اور کردار کی بنیاد پہ کوئی بھی شخص جنت کے اعلیٰ درجے پا سکتا ہے، اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا ہے، اور پھر بڑے گناہوں سے اللہ ہمیں بچا لے گا۔ کبائر اور فواحش سے اجتناب کرنا، بے حیائی کو کلچر اور تہذیب کا نام دے کر غلط چیزوں کو رواج نہیں دینا۔ بخل اللہ کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ ہے، اس سے بچنا ہے، اور اللہ کے دیے میں سے اللہ ہی کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ نے یہ قرآن ہمارے لیے آسان کر دیا، اس کو اپنی زندگی میں جگہ دینی ہے، اور اللہ کی نعمتوں کو بار بار یاد کر کے اس بات کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمارے ہاتھوں میں یہ قرآن دیا۔ پھر اس طرح انشاءاللہ سورہ واقعہ میں تین گروہوں میں سے ہم نے اپنے لیے مقام چوز کرنا ہے کہ ہم نے کس جگہ پہ پہنچنا ہے، اور سورت الحدید میں دیکھیں گے کہ رحمانیت کی طرح ہم نے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہیں کرنا، نہ تو دین میں بدعت داخل کرنی ہے، اور نہ جو اللہ نے دیا ہے اس کو چھوڑنا ہے اس نام پہ کہ ہم بہت نیک ہیں۔ چلیے شروع کریں گے سورت زاریات کی آیت نمبر 31 سے 31 سے۔ ٹاپک لکھ لیجئے، پانچ مجرم قومیں اپنے جرم کی عدالت میں۔ 31 سے 46، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال فما خطبکم ایہا المرسلون قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے تاکہ ہم ان پر مٹی کے کنکر برسائیں جو تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں، ان حد سے گزر جانے والوں کے لیے۔ قوم لوط کی طرف اشارہ، بس جتنے ایماندار وہاں تھے ہم نے ان کو نکال لیا، اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا، اور ہم نے ان کے لیے جو دردناک عذاب کا ڈر رکھتے ہیں ایک مکمل علامت چھوڑ دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی ہماری طرف سے ڈراوا ہے کہ ہم نے فرعون کی طرف کھلی دلیل دے کر بھیجا، بس اس نے اپنے بلبوتے پر منہ موڑا یعنی تکبر کیا، اور کہنے لگا یہ جادوگر ہے یا دیوان ہے۔ بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو عذاب میں پکڑ کر دریا میں ڈال دیا، اور وہ تھا ہی ملامت کے قابل۔ اسی طرح عادیوں میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے، جبکہ ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی ہوا بھیجی، وہ جس چیز پر گرتی تھی اسے بسیدہ ہڈی کی طرح چورے چورے کر دیتی تھی۔ اور سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے، جب ان سے کہا گیا تم کچھ دنوں تک فائدہ اٹھا لو، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، جس پر ان کے دیکھتے دیکھتے تند و تیز کڑاکے نے ہلاک کر دیا، بس نہ تو وہ کھڑے ہو سکے اور نہ بدلہ لے سکے۔ اور نوح کی قوم کا بھی اس سے پہلے یہی حال ہو چکا تھا، وہ بھی بڑے نافرمان تھے۔ یہ دیکھیے مختلف قوموں کے انجام آپ کے سامنے ایک مائنڈ میپ میں۔ قوم نوح سیلاب سے ہلاک کی گئی، قوم سمود پہ بجلی کے کڑاکے آئے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دریا میں ڈبو دیا گیا، قوم عاد پہ آندھیاں آئیں، اور قوم لوط پر مٹی کے کنکر برسے۔ پانچ قومیں پانچ عذابوں سے ہلاک ہوئیں۔ آپ کے میرے کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تخلقنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، کہ اللہ ہمیں اپنے غصے سے نہ قتل کرنا، ہمیں ہلاک نہ کرنا اپنے غضب کے ساتھ، اور اگر تیرا ارادہ ہو کسی قوم کو ہلاک کرنے کا تو اس سے پہلے ہی ہم کو بچا لینا، عافیت دے دینا۔ پھر آپ دیکھیں کہ سورت میں ہم جو چیز پڑھ رہے ہیں بار بار وہ کیا ہے؟ جزا سزا. بلکہ اگر آپ پچھلا حصہ جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا پچھلے سپارے کے اینڈ پہ, تو اسی میں وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ کی بات تھی آیت 6 میں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ کاموں کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے اور بہت سارے کام دنیا میں ان کو نہیں سزا جزا دی جاتی یا پوری نہیں دی جاتی, لیکن آخرت میں دی جائے گی. دانا یا دین و دین قرض کو کہتے ہیں, اسی سے لفظ یوم دین بھی ہے, کیونکہ بدلے کے دن. آپ کہہ لیجئے کہ ہم سب کے کچھ نہ کچھ حساب کتاب اللہ تعالیٰ کے ساتھ چلتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ہیں وہ بڑے یقین کے ساتھ زندگیاں بسر کرتے ہیں. اس کے برعکس ہم نے دیکھا تھا قتل الخراسون, گیس ورک کرنے والے, اندازوں سے جینے والے, جنہوں نے زندگی کی حقیقت نہیں سمجھا. مجھے سورہ زاریات کو پڑھ کر ہمیشہ امتحانات کے وہ دن یاد آ جاتے ہیں کہ جب بچے پچھلے سالوں کے پیپرز مانگ مانگ کے گیس ورک تیار کرتے ہیں, ٹیچروں سے پوچھتے ہیں گیس کر دیجئے کون سا امتحان آئے گا, حالانکہ زندگی کا اتنا سنجیدہ امتحان دے رہے ہیں, لیکن نہ کتابیں خریدی ہیں تو ان کو بڑے خوبصورت جزدانوں میں لپیٹا ہوا ہے, نہ سلیبس پڑھا, نہ کتاب کھولی, نہ پرانے پیپر دیکھے, اور محض خواہشات پہ سوچے بیٹھے ہیں کہ جنت مل جائے گی, تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اصل بات یہ کہ ایک انسان اپنے بارے میں یہ غور کرے, میں کہاں کھڑی ہوں؟ کیونکہ دیکھیں ان قوموں کے حالات پڑھتے ہوئے آپ اپنے اوپر لیجئے, میں بھی اپنے اوپر لیتی ہوں. آج امت مسلمہ کی کیا خوبی ہے, کیا خوبی ہے ہماری, ہم کیسے بچے ہوئے ہیں اتنی خرابیوں کے باوجود؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنی فکر کی جائے. اللہ تعالیٰ نے پیچھے متقیوں کی بات کی تھی کہ کس طرح ان کی راتیں دن, کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار یستغفرون. ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کا پورے دن کا ٹائم ٹیبل بتا دیا کہ راتوں کو بھی ٹھٹ کے محنت کرتا ہے اور دن کے وقت بھی. کرنا کیا ہے آپ نے, میں نے اپنے لیے اس بات کی دعا کرنی ہے کہ اللہ یہ چند دن کی جو زندگی ہے اس کو ضائع ہونے سے بچا لے. کیا سیکھا ہم نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کو تجاوز نہیں کرنا, بڑے عذاب سے ڈرتے رہنا ہے, اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرنی ہے, اللہ کے حکم سے سرکشی نہیں کرنی, اور پچھلی قوموں کے حالات سے عبرت حاصل کرنی ہے. یہ تو اللہ کی رحمت ہے, ورنہ کب کے ختم ہو چکے ہوتے, ہمارا بھی نام نہ رہتا کبھی داستانوں میں. پھر اسی طرح اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے بچنے کی دعا کرنی ہے, مشکلات سے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا ہے. اور یاد رکھیے کہ جو کچھ آپ کو کہا جاتا ہے آپ نے اس سے زیادہ کی کوشش کرنی ہے. چلیے آگے چلتے ہیں, رکوع نمبر 2 آیت نمبر لکھے 47 سے 60. ٹاپک ہے ففرو الی اللہ. دو خوبصورت باتیں اس حصے کی. ففرو الی اللہ, پس دوڑو اللہ کی طرف. کیسے؟ ہدایت کی طرف دوڑ کر, علم کی طرف دوڑ کر, اور عمل کی طرف دوڑ کر. بہت ہی پیارا سبق ہے اس میں. اگر آج مجھے آپ کو سمجھ آ گیا تو اب انشاءاللہ جو چیزیں پچھلی زندگی میں نہ کر سکے اس کو کرنے کا شوق آ جائے گا. فرمایا والسماء بنیناها بأيدٍ وإنا لموسعون. آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور یقیناً ہم کشادگی کرنے والے ہیں. اور زمین کو ہم نے فرش بنا دیا, پس ہم بہت ہی اچھے بچانے والے ہیں. ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو. کرو کیا؟ ففرو الی اللہ, پس تم اللہ کی طرف دوڑ بھاگ کرو. دوڑو, رجوع کرو, بھاگو. کیسے بھاگو؟ کبھی شوق سے, کبھی خوف سے, کبھی اللہ تعالیٰ سے کچھ پانے کی نیت سے, کبھی اللہ تعالیٰ کو کچھ دینے سے. آپ دیکھیے کہ آپ کی میری زندگی کی بھاگ دوڑ بتاتی ہے کہ ہم کل کدھر جانے والے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو زندگی میں اپنی بھاگ دوڑ کے آئینے میں خود کو دیکھ سکتے ہیں کہ کدھر ہیں. یقیناً میں تمہیں اس کی طرف سے صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں, اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ. بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں. اس طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے, ان کے پاس جو بھی رسول آیا, انہوں نے کہہ دیا یا تو یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. کیا یہ اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے گئے ہیں؟ نہیں, بلکہ یہ سب کے سب سرکش ہیں. آپ ان سے منہ پھیر لیں, آپ پر کوئی ملامت نہیں, اور نصیحت کرتے رہیں. نصیحت یقیناً ایمان والوں کو نفع دیتی ہے. اس کو بھی ہائی لائٹ کریں. یہ دوسری اہم بات ہے اس رکوع کی. وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَةً فَالْمُؤْمِنِينَ. بہت سارے لوگ نصیحت سن کر اور غصے میں آتے ہیں, بدکنے لگتے ہیں, تو نصیحت سن کر بدکنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان میں کمی ہے. اور پھر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں. پہلے تو لفظ میں پہ غور کیجئے, یعنی کہا ہم نے, بہت قربت کا احساس ہو رہا ہے. اللہ نے اس بات کو اپنی طرف لے کے واحد متکلم کے صیغوں میں یہ بات کر دی, اور ہم نے نہیں میں نے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ, میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا اس لیے کہ وہ صرف میری عبادت کریں, نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں, نہ میری یہ چاہت ہے کہ وہ مجھے کھلائیں. کیونکہ مشرکین اپنے بتوں کو کھلایا کرتے تھے, ان کے سامنے پرشاد رکھتے تھے, نذرانے پیش کرتے تھے, اور ان کے جو بھی خدمت گزار ہوتے تھے ان جگہوں کے وہ کھا پی جاتے, تو یہ کہتا ہے کہ بھگوان نے اس کو قبول کر لیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے تم سے روٹی پانی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رساں ہے, توانائی اور زوراور ہے. بس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں بھی ان کے ساتھیوں کے حصے کے مثل حصہ ملے گا, بس وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں. بس خرابی ہے منکروں کو ان کے اس دن کی جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں. کیا پتہ چلا کہ ایک انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اللہ کے قانون کو اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کو اگر فالو نہیں کرتا تو اس کی زندگی میں وہ خوشی اور وہ سکون نہیں آئے گا. آیت نمبر 49 میں ہم نے ہر چیز کے جوڑوں میں ہونے کی بات پڑھی. خلقنا زوجین, ہر چیز جوڑا جوڑا, مراد یہ کہ نر اور مادہ بھی ہے اور ایک دوسرے کے تقابل پہ بھی ہے. مثلا روشنی ہے تو اندھیرا, خشکی ہے تو تری, چاند ہے تو سورج, میٹھا ہے تو کڑوا, اور دن ہے تو رات, خیر ہے تو شر, کفر ہے, شکاوت ہے اور بدبختی ہے تو اس کے ساتھ سعادت بھی ہے. یعنی یہ سب کچھ کر کرا کہ اللہ نے بتا دیا کہ اس دنیا کا بھی ایک جوڑا ہوگا اور وہ ہے آخرت. پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ہم نے نصیحت کی بات پڑھی. بہت ساری مائیں کہتی ہیں ہمارے بچے چڑ جاتے ہیں, بعض بیویاں کہتی ہیں ہمارے شوہر چڑ جاتے ہیں جب ان کو نماز کے لیے کہا جائے. تو دیکھیے گا کہ تبلیغ کا پہلا قاعدہ کیا ہے, کہ دعوت دینا ہمارا کام ہے, نتائج پر ہمارا اختیار نہیں, نہ ہی جواب دہی ہے. اور دوسرا قانون یاد رکھیے تبلیغ کا, دوسرا قاعدہ, جو نصیحت سے فائدہ نہ لے ان پر وقت ضائع نہ کرے. لیکن میں ان دونوں کے ساتھ ایک تیسری چیز ایڈ کر دوں گی کہ اپنے نصیحت کرنے کے انداز, وقت اور موقع محل کو بھی دیکھیے. اچھی سے اچھی بات غیر مناسب وقت پہ کہی جائے تو اس کا ریئیکشن ہوتا ہے. بس آپ نے سنا ہوگا دوائی کا ریئیکشن ہو گیا. کیسے ہوتا ہے دوا کا ریئیکشن؟ صحیح وقت پہ نہیں کھائی, خالی پیٹ کھا لی, دوا کے ساتھ دودھ نہیں پینا تھا پی لیا, پینا تھا تو نہیں پیا. اسی طرح یاد رکھیے کہ تبلیغ میں بھی یہ سب کچھ موجود ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اس میں رزق کی بات ہوئی کہ تم رزق کی فکریں کیوں کرتے ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے, تو وہ تم کو ایسے رزق دے گا جیسے وہ پرندے کو رزق دیتا ہے جو صبح کو خالی پیٹ ہوتا ہے اور شام کو اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے. مسند احمد کی روایت 9252. بلکہ اگر آپ نے کلوزلی آبزرو کیا ہو تو کچھ پرندوں کی تو چونچوں میں بھی اور ان کی پک جو ہوتی ہے اس میں بھی دانہ ہوتا ہے. خود کھا کے آتے اور اپنے بچوں کے لیے ساتھ لے کر آتے. پھر آپ دیکھیے اس میں سب سے بڑی بات جو میرے آپ کے غور و فکر کی ہے وہ ہے ففروا الی اللہ, بس بھاگو. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے بھاگو کیا؟ کچھ لوگ اللہ کی طرف بھاگتے ہیں اور کچھ نعوذ باللہ اللہ سے دور بھاگتے ہیں. کچھ خوش قسمتی کے ساتھ بھاگتے ہیں, کچھ بدبختی کے ساتھ بھاگتے ہیں. محسن جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ کی طرف بھاگتا ہے اور فاسق اللہ سے دور بھاگتا ہے. ایک ہوتا ہے عام لوگوں کا دوڑنا, ایک ہوتا ہے خاص لوگوں کا دوڑنا. عام لوگوں کی دوڑ دھوپ کیا ہے؟ جہالت سے علم کی طرف, سستیوں سے چستی کی طرف, تنگی سے فراخی کی طرف. خاص لوگ اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں, وہ خبر سے مشاہدے کی طرف, یعنی علم یقینی حاصل کرنے کی طرف آتے ہیں. پھر وہ علم پر عمل کو پختہ کر کے اپنی باطن کی اصلاح کی طرف دوڑتے ہیں, اور وہ ذاتی لذتوں کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کی طرف دوڑتے ہیں. صبح کے وقت کبھی آپ کسی مین روڈ کے پاس کھڑے ہو کر دیکھیے, یہ اتنی ساری گاڑیاں کدھر جا رہی ہیں؟ ہر صبح ہر ایک دوڑتا ہے مگر کس کی طرف؟ اتنی دفعہ گاڑی نکلتی ہے مگر کس لیے؟ اپنے آپ سے پوچھئے میری بھاگ دوڑ کس طرف ہے؟ آپ دیکھیے کہ اپنی ضروریات کے لیے تو سب نکلتے ہیں، عقل مند وہ ہے جو دین کی ضروریات کے لیے نکلے، اپنے لیے سب نکلتے ہیں، اللہ کے لیے نکلنے والوں کی قدر اللہ کرے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی طرف دوڑیں گے تو ملے گا کیا؟ کیا ملتا ہے ان لوگوں کو جو دن رات اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں؟ یہ انصار اللہ بن کے ملتا کیا ہے؟ تو سن لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوب پیاری حدیث، اللہ تعالیٰ خود فرماتا اور یہ حدیث قدسی ہے، خلاصہ صرف بتا دوں گی کہ ابن آدم تو میری طرف چل کر آ، میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ آگے بھی حدیث ہے پیچھے بھی ہے۔ آپ ایک ہاتھ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک بالشت آپ کو پکڑتا ہے، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر بندہ مجھے ایک بالشت بھر ملے تو میں ایک گز اس کے قریب ہو جاؤں گا، جو ایک گز قریب ہوگا میں دونوں ہاتھ پھیلا کر اس کے برابر، یعنی ایسے دونوں ہاتھ۔ اب اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں یہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اور فرمایا اگر وہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ پھر بھی انسان نہ چلے، ہم ساری چیزوں کے پیچھے بھاگنے کو تیار ہیں۔ آپ دیکھیے 10, 20, 15 سال لگا کر ہم دنیا کی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، کیا وہ ہمارے لیے کافی ہے؟ کیا ہمارے بچے بچ جائیں گے صرف دنیا کی تعلیم سے؟ اور اگر اللہ کی نافرمانی ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں، اللہ کی امید نہیں، اللہ کے ساتھ ان کے کوئی تعلق نہیں جڑے، تو یاد رکھیے کہ یہ سب کچھ ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی بھاگ دوڑ دیکھیں، کبھی شوق سے بھاگیں، کبھی خوف سے بھاگیں، کبھی دعا کے لیے بھاگیں، کبھی بخشش کے لیے بھاگیں، کبھی غم آ گیا تو استغفر اللہ کہتے ہوئے اس کے لیے بخشش لیں، کبھی سجدوں میں جائیں۔ ایک ایمان والا ایک بچے کی طرح ماں کے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا ہے، ففروا الی اللہ، سب نظر آ رہے ہیں، ماں نہیں نظر آ رہی، بچے کو چین نہیں آتا۔ بڑے بڑے بچے جو ہے وہ آتے ہی گھر میں ماں کے نہ ہونے کا شکوہ کریں گے، ماما آپ گھر میں کیوں نہیں ہوتی، کیوں، میں نے تمہیں کیا دینا تھا؟ لیکن بس ماں ماں، گھر میں ماں ہو نا، تو ایسے بچے مطمئن ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ جیسے سب چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں۔ آپ اور میں سوچیں، بچپن میں جس طرح ماں کے پیچھے پھرتی تھی، جس طرح اس کے ساتھ میرا تعلق تھا، کیا واقعی میرا اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ ہے؟ اور اپنی بھاگ دوڑ کے آئینے میں دیکھ لیجیے آپ اور میں کہاں جائیں گے۔ اس بارے میں چونکہ جنت اور جہنم کا بہت ذکر ہے، خاص طور پہ اس میں جنت کی آیتیں زیادہ دکھ رہی ہیں غالب، تو آپ پوچھئے خود سے میری جنت کی طرف بھاگ دوڑ کتنی ہے؟ آج کی جو دعا آپ کو سکھائی گئی اس میں کیا دوڑ بھاگ تھی؟ پڑھتی ہوں آپ کے سامنے، دعا آپ بھی یاد کر لیجئے۔ یہ دعائیں ہیں جو آپ کو مجھے ففروا الی اللہ میں مددگار ثابت ہوں گی۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتی ہوں، وما قرب الیہ من قول او عمل، اور ہر اس قول اور عمل کا جو مجھے جنت کے قریب کر دے، یعنی میری زبان سے جو لفظ بھی نکلیں، قول اور جو عمل بھی میں کروں، وہ مجھے جنت کے قریب کر دیں۔ واعوذ بک من النار، اور میں تیری پناہ میں آتی ہوں جہنم کی آگ سے۔ وما قرب الیہا، اور جو اسے قریب کر دے، من قول او عمل، قول سے بھی اور عمل سے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 3846، اس دعا کو یاد کیجئے۔ اور خاص طور پہ جنت کے قریب آنے کے لیے ان آیات دعاؤں سے سہارا لیجئے۔ جتنا زیادہ آپ کی میری بھاگ دوڑ ہوگی جنت کی طرف، اللہ کا آپ دیکھیے گا کہ ہمیں اور بھاگنا آسان ہوگا۔ شروع میں بھاگنا مشکل لگتا ہے، چلنا مشکل لگتا ہے، اگر آپ کو واک کی عادت نہ اور آپ کو چار قدم چلنا پڑ جائے، لگ پتہ جائے، ہمارے تو ڈورس پہ گاڑیاں کھڑی ہیں نا، اللہ کے ہم رحمت سے گاڑی سے نکل کر گاڑی میں بیٹھتے ہیں، اور اگر آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ لینی پڑے، بسوں ویگنوں میں جانا پڑے، تو کتنا تو پیدل چلنا پڑتا ہے بیچ میں۔ اسی طرح شروع شروع میں مشکل لگتا ہے، اور پھر بعد میں کیا ہوتا ہے، جو اکثر وہ سسٹرز اتفاق کریں گی کہ جو ایک دفعہ واک شروع کر دیں پھر گھر بیٹھنا محال لگتا ہے، جب تک کہ واک نہ کر لیں۔ اور آپ دیکھیے، آپ کو مجھے کیا پتہ ہے ہمارے پاس کتنا وقت ہے؟ آج کی جو ہماری حدیث ہے صحیح مسلم کی 7388، اس میں بھی یہی بات اللہ کے نبی نے فرمایا، 6 چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے اعمال میں جلدی کر لو، دجال، دھواں، دعوت اور سورج کا مغرب سے نکلنا، اور عام موت یعنی قیامت، اور خاص یعنی کسی ایک کی موت۔ تو وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، اگر آج میں نے آپ نے اس دن اس چیز کو سن کر نیت کر لی کہ اللہ آج کے بعد اپنی زندگی کو ضائع نہیں ہونے دوں گی، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت کچھ کر لیں گے۔ کسی کی بات سو رہے ہو تو جاگ جاؤ، جاگ رہے ہو تو اٹھ کے بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو تو چلنے لگو، چل رہے ہو تو دوڑو، دوڑ رہے ہو تو ہمپو، کیوں؟ جلدی کرو، بہت اچھی ڈیل آئی ہے، فٹافٹ پہنچو۔ یہ کسی کا پیغام کسی دوسرے کے نام تھا۔ آپ کی میری جنت کی ڈیل بھی تیار ہے، ہمیں کتنے نیکیوں کے موقع دیے جاتے ہیں، لیکن سستی کے مارے ایک سیل کے سائن کو دیکھ کر جتنا بھاگتے ہیں، اگر صرف اتنا ہی ہو۔ مڈ نائٹ پیزا ڈیلز بڑے شہروں میں چلتی ہیں اور لوگ اس کے باہر 12 بجے تک کھڑے رہتے ہیں کہ جوں ہی 12 سے اوپر وقت گیا تو پھر آدھی قیمت پہ پیزا لے کر آئیں گے اور آدھی رات کو کھائیں گے اور طبیعت خراب ہوگی۔ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ موجود ہے، باقی چیزوں میں کیوں نہیں ہے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زندگی کے اس مقصد کو سمجھیں، پرپز آف لائف کیا ہے۔ اگر آپ نے میں نے یہ نہ سمجھا تو پھر بات نہیں بنے گی۔ اب یہ ایک چھوٹا سا مس کنسیپشن ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ یہ کیا بات ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کیا سارا دن نماز پڑھتے رہیں، 24 گھنٹے جائیں نماز پہ بیٹھ کے، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لوں، پھر بزنس کون چلائے گا، پھر میرے گھر کے کام کون کرے گا؟ تو یاد رکھیے کہ کچھ لوگ اس آیت کو بہت ہی غلط سمجھے۔ انہوں نے سوچا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ کا مطلب کیا ہے کہ سارا دن بس نمازیں پڑھو، روزے رکھو، مسجد سے نکلو مسجد میں آ جاؤ۔ جب علم میں کمی ہوتی ہے نا تو دین سمٹ کر ایک کونے میں آ جاتا ہے، یعنی دین سمٹ کر مذہب بن جاتا ہے، زندگی کے چند گوشوں پہ محیط ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ دین کو اس کے بگ سنیریوں میں دیکھیں نا، تو نکاح سنت، کاروبار سنت، شادی سنت، دنیا داری سنت، اس طریقے سے پوری زندگی عبادت بن جاتی ہے۔ اور سنتوں کے مطابق اپنے کام کرتے جائیے، آپ کا کھانا پینا ملنا لینا دینا سب کچھ عبادت بنے گا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنت وہ مشین ہے کہ جو کاغذ کو نوٹ میں بدلتی ہے۔ سنتیں آپ کے میرے اعمال کو خوبصورت سے خوبصورت کرتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق لیں۔ یہ بھی نہ کہا کریں کہ سادگی سے زندگی گزار دو، کبھی کبھی سادگی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ ہاں یہ کہا کریں کہ ہم نے سنت کے مطابق شادی کرنی ہے، ہمارے گھر میں اب سنتیں چلیں گی۔ اور جتنا زیادہ آپ اس کے اوپر لیں گے، آپ کو سمجھ آئے گا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ کا مطلب کیا ہے۔ لائف ٹائم اوبیڈینس، اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِينُ۔ پھر آپ صرف رمضان کے مسلمان نہیں رہتے، پھر آپ حج عمرے پہ جا کے مسجدوں میں نہیں بھاگتے، آپ پوری زندگی اللہ کے حکم سے اپنے آپ کو اللہ کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ اور کسی نے شاید اسی پہ کہا کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ آج ہم نے اللہ کی بندگی کی جگہ کبھی شوہر کی بندگی کی، کبھی خاندان کی معاشرے کی۔ اسی لیے آگے ہم سورۃ طور میں بہت ہی خوبصورت آیتیں پڑھیں گے کہ کس طریقے سے قیامت کے دن لوگ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ کر اپنے اپنی پہ چلے جائیں گے۔ اور کچھ باتیں کیا سیکھا؟ قبولیت کے لیے ایمان اور اخلاص کی دعا کرنی ہے، گناہ کے بعد اللہ کے آگے جھکنے میں دیر نہیں کرنی، لوگ عمل کریں یا نہ کریں نصیحت کرتے رہنا ہے، خشوع خضوع سے عبادت کرنی ہے، احکام الہی کی اطاعت کے ساتھ شکر الہی بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام خزانوں کا مالک ہے، اس کے دیے ہوئے مال میں سے صدقہ و خیرات بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ آئیے سورۃ طور کی چند آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون
سورة تور تور وہ پہاڑ ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو شریعت ملی اور مدین سے مصر جاتے ہوئے یہی وہ جگہ ہے جہاں سب سے پہلے موسیٰ کو کلیم اللہ بننے کا موقع ملا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں کے نصیب رکھے ہوتے ہیں. ایک چھوٹی سی غار جس کو لوگ حرا نام سے جانتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں اللہ نے عبادت کے موقع دیے اور وہیں پھر ایک دن فرشتہ آیا اور آپ کے دل مبارک پہ اپنا کلام دے گیا. تور پہ موسیٰ کے دل پہ اللہ کا کلام آیا. آپ اپنے آپ سے پوچھئے, آپ کا تور کدھر ہے؟ آپ کی میری حرا کون سی ہوگی؟ وہ دن کب آئے گا کہ یہ قرآن ہمارے دل کے اوپر نازل ہو جائے؟ اس کو دل میں رکھتے ہوئے اس سورت کو سنیے گا. ابتدائی 28 آیات 1 سے 28. ٹاپک لکھیے گا, اور جنتی جنت میں ملا دیے جائیں گے اپنی اولادوں سے. خوشی ہو رہی ہے سن کر؟ اللہ کرے کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنے پیاروں سے دور نہ رہے جنت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. 6 قسمیں ہیں. پھر جواب دیکھیے گا آگے کیا آئے گا. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. قسم ہے تور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی جو جھلی کے کھلے ہوئے ورق میں ہے, اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی. بے شک آپ کے رب کا عذاب ہو کر رہنے والا ہے. یہ تھا جواب قسم. اتنی قسمیں کھا کر بتایا کہ مت سوچو کہ اللہ کی پکڑ نہیں ہوگی, اسے کوئی روکنے والا نہیں. جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا, سوچیں اگر ابھی یہ چھت تھر تھرانے لگے اور پہاڑ چلنے پھرنے لگیں گے, سوچئے یہ دیواریں یہ پلر اپنی جگہ سے ہلنے لگیں تو کیا ہوگا. فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. بس اس دن چھٹلانے والوں کی خرابی ہے. کون تھے وہ؟ اب مکذبین کی ذرا صفات دیکھیے گا. الذین هم فی خوض یلعبون. وہ جو اپنی بیہودہ باتوں میں اچھل کود رہے تھے, جس دن وہ دھکے دے کر آتش جہنم کی طرف لائے جائیں گے. دھکے. اور ساتھ ہی کہا جائے گا, ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون. یہی ہے دوزخ کی وہ آگ جسے تم جھوٹ بتلاتے تھے. پیچھے بات کی نا کہ گیس ورک. I don't think so کہ دیر از ہیل. آج اب کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں, ماڈرن لوگ. پہلے تو کہتے تھے کچھ بھی نہیں ہے, مرنے کے بعد ہونا ہی کچھ نہیں. اب ایک بڑا گروہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد جئیں گے لیکن صرف جنت ہوگی, جہنم کوئی نہیں ہے. دیر از نو کانسیپٹ. ایک بہت ہی مشہور فرقہ ہے آج کل کرسچینٹی کا, اور بہت ہی زیادہ وہ ایکٹیو ہیں اپنی تبلیغ میں, جو ہا وٹنس کہتے ہیں خود کو. وہ کہتے ہیں کہ ہیل نہیں ہے, ہیون ہے. اللہ کہتے ہیں آؤ تمہیں بتاؤں, یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں تمہیں شک تھا. اب بتلاؤ کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے نہیں؟ جو دوزخ میں اب تمہارا صبر کرنا یا نہ کرنا سب برابر ہے. تمہیں فقط تمہارے کیے کا بدل دیا جائے گا، یقیناً پرہیزگار لوگ جنتوں میں اور نعمتوں میں ہیں۔ سوچیے ذرا، جو انہیں ان کے رب نے دے رکھی ہیں اس پر خوش خوش ہیں، اور ان کے پروردگار نے انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ تم مزے سے کھاتے پیتے رہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے، برابر بچھے ہوئے شاندار تختے پر تکیے لگائے ہوئے، اور ہم نے ان کے نکاح بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کرا دیے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے، اور ان کے عمل سے ہم کچھ بھی کم نہ کریں گے۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے اعمال کے عوض گروی ہے۔ ہم نے ان کے لیے میوے اور مرغوب گوشت کی ریل پیل کر دی، یعنی جو عمل کرتے جاؤ گے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا کر جنت میں لاتے جاؤ گے۔ خوش طبعی کے ساتھ ایک دوسرے سے جام شراب کی چھینا چپٹی کریں گے، جس شراب کے سرور میں تو بہودہ گوئی ہوگی نہ گناہ، اور ان کے ارد گرد ان کے نو عمر غلام پھر رہے ہوں گے، گویا موتی تھے جو ڈھکے رکھے تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے، کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے درمیان بہت ڈرا کرتے تھے۔ اس کو ہائی لائٹ کیجیے، یہ ہے مسلمان کی خوبی۔ قالوا انا كنا قبل في اخلنا مشفقين، ہم تو اپنے گھر والوں کے درمیان بہت ڈر کے رہا کرتے تھے، بس اللہ نے ہم پر بہت احسان کیا اور ہمیں تند و تیز ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم اس سے پہلے ہی اس کی عبادت کیا کرتے تھے، بے شک وہ محسن اور مہربان ہے۔ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہاں شروع میں قسموں کی بات ہے نا، قسموں میں جو قسم کھائی گئی اس میں باقی چیزوں کو تو آپ جانتے ہیں، لیکن بیت المامور کی بات اور رکھ کے منشور، یہ دو، رکھ کہتے ہیں جھلی کو، ہرن کے پیٹ کے اندر جو ایک جھلی ہوتی ہے نا، اس کے بارے میں پہلے دور میں لوگ جھلی پہ لکھتے تھے، کاغذ نہیں ہوتا تھا، اس کی طرف اشارہ ہے، اسکرولس کے معنوں میں انگلش میں کہہ لیں۔ اسی طرح بیت المامور کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بیت اللہ کے بالکل اوپر ساتویں آسمان پر ایک گھر جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ہر وقت فرشتوں سے بھرا ہوتا ہے۔ معمور کا معنی ہی گیا ہے آباد۔ 70,000 فرشتے ہر روز ادھر طواف کرتے ہیں، اور جس نے ایک بار طواف کر لیا اس کو زندگی میں دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ آج یہاں سے موجود ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ان قسموں کے بعد جو بات ہوئی تھی وہ یہی تھی، فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اور مکذبین کی جو سب سے پہلی خرابی بتائی گئی وہ کیا ہے؟ بحثیں بڑی کرتے ہیں۔ الذین هم فی خوض یلعبون، یاد رکھیے، عمل کریں نہ کریں دین پر، بحث نہ کریں، باطل کلام، بیکار باتیں، لائب، بیکار کوششیں۔ آج بھی کیلو کال بہت ہے، کوئی مانتا چاہے نہ مانے اس کی مرضی ہے، لیکن جب دین کی دھجیاں اڑائی جائیں، دین کے ریچولز کا مذاق، کبھی پردے کا مذاق، کبھی داڑھی کا مذاق، کبھی حوروں کا مذاق، کبھی چار شادیوں کا مذاق، تو یاد رکھیے کہ دین ایک کھیل بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ چیزیں بالکل نہیں پسند۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین کام اللہ کو انتہائی ناپسند ہیں۔ نمبر ایک، بیکار کلام، ادھر ادھر کی باتیں، اور سناؤ، ہور پھیر، ہور، اب تو بل نہیں آتا نا فون کا، پہلے جب گن گن کے بل آتا تھا تو لوگ ان بیکار باتوں میں پڑھتے ہی نہیں تھے، کہتے تھے کہ جلدی سے بات کرو، پیسے پڑ رہے ہیں، لیکن آج بیکار باتیں۔ پھر دوسری چیز جو اللہ کو نہیں پسند، وہ مال کا ضائع کرنا۔ آج ہم کتنے ساہوکار بن کے اپنے ہزاروں لٹا کے آ جاتے ہیں، حالانکہ وہ مال ہمارا بچ سکتا ہے۔ تیسری چیز، کثرت سے سوال کرنا، چاہے علم کا سوال ہو یا مال کے بارے میں سوال ہو۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا، ان قریب لوگوں پر دھوکے کے چند سال آئیں گے، یعنی فریب اور دھوکہ بہت عام ہو جائے گا، اور جب سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا کہا جائے گا، امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار سمجھا جائے گا، اور لوگ بیکار باتیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ روئی بزا قسم کے لوگ گفتگو کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا یہ روئی بزا کون ہے؟ فرمایا، معمولی اور کم عقل کے لوگ عوام الناس کے معاملات پر اظہار رائے اور بحثیں کریں گے۔ جی، اسی طرح جابر سے ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے نزدیک ترین اور محبوب لوگ وہ ہوں گے جو اعلیٰ اخلاق والے ہوں گے۔ اور بدترین لوگ مجھ سے بہت دور وہ ہوں گے جو بہت بولنے والے اور زبان دراز اور تکبر کرنے والے ہوں گے، یعنی جو بلا سوچے سمجھے بولیں گے، وہ مجھ سے بہت دور بیٹھے ہوں گے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، زبان دراز اور زیادہ بولنے والے کو تو ہم سمجھ گئے، یہ دوسرے کون سے ہیں؟ فرمایا جو دوسروں کو بولنے کا موقع ہی نہ دیں۔ استغفر اللہ۔ بعض لوگ بہت بولتے ہیں، خوب بولتے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارے اندر سے اخلاقی خرابیاں ساری کی ساری نکل جائیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہم نے اس میں دیکھا ہے کہ کس طرح قیامت کے دن انسان اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی دوسروں کے ساتھ بھی فائدہ کا ذریعہ بنے گا۔ تو یہاں حدیث ہے صحیح مسلم کی، ابن آدم کے مرتے ہی اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، تین چیزوں کا عمل مرنے کے بعد بھی اس کو ملتا ہے، جس میں ایک صدقہ جاریہ، ایک علم دین ہے جس سے نفع پہنچتا ہے، اور ایک نیک اولاد جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہے۔ یہ مسلم کی روایت 4223 نمبر کی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اولاد کا تعلق مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندے کا درجہ مستقل جنت میں بڑھاتے جاتے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ درجہ کیسے بڑھ گیا؟ تو فرمایا جاتا ہے تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کی، اس وجہ سے آج تیرا درجہ بلند کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے ہماری اولادوں کی وجہ سے اور ہمارے ماں باپ کے ہماری وجہ سے درجے بلند ہو جائیں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 36 36۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو بات آپ نے انجوائے کی ہوگی، پیچھے بھی گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ اولادوں کو ملا دیں گے۔ ذرا سمجھ لیں، جنت کے 100 درجے ہیں، یعنی 100 سٹار جنت ہے۔ ماں باپ پہنچ گئے 80ویں درجے پہ، یعنی خوب اچھی جنت، بچے کوشش کر کرا کے پہنچ گئے 20 25 پہ۔ ماں باپ کا دل کرے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنے بچوں کو مل لیں؟ کہا گا ضرور، کیوں نہیں، ہم جا کر ملیں؟ کہا نو، تم نہیں جاؤ گے، کیونکہ تم نے تو اتنے اعلیٰ درجے کے کام کیے، تو ہم تمہیں ہلکے درجے کی جنت میں کیوں لے جائیں؟ ہاں تم پہ احسان کر دیتے ہیں، تمہارے بچوں کو اوپر بلا لیتے ہیں، وہ تمہیں ملنے آ جائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، بچے جب ملنے آئیں گے، ماں باپ کو ملیں گے، جلیں گے، تو اس کے اوپر اللہ کا دوسرا اصول لاگو ہو جائے گا کہ جس نے جنت کی کوئی نعمت ایک بار دیکھ لی اس سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ کہا جاؤ ثم الحق نبی، پھر بچے بھی ماں باپ کے ساتھ رہیں گے۔ شرط ایک ہے کہ بچے جنت میں ہوں۔ دیکھیے جہازوں میں سفر کرنے والے میری مثال کو سمجھ سکیں گے، وہاں ایک فرسٹ کلاس ہوتی ہے، کبھی بزنس کلاس ہوتی ہے، لیکن اکانومی بھی ہوتی ہے۔ اگر سیم فیملی کے کچھ لوگ جہاز میں سفر کر رہے ہوں تو سفارش کر کر آ کے کسی پیچھے سے اس کو آگے بلا لیں گے، پائلٹ کے رشتہ دار ہیں کچھ ہیں، لیکن اگر اس فلائٹ میں بیٹھے ہی نہیں تو کیسے بلائیں گے؟ تو اس لیے اپنے بچوں کو اس سفر میں ساتھ رکھیے، تاکہ جنت میں کبھی ان کی وجہ سے ہم اور ہماری وجہ سے وہ جو ہیں وہ آگے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے یہ سارے معاملے آسان کریں۔ پھر اب دیکھیے کہ اس میں ایک اور چیز تھی کہ ہم اپنے گھر والوں میں بڑا ڈرتے ہوئے رہتے تھے۔ حقیقت یہ کہ ہم میں سے ہر بندہ اپنے گھر والوں میں جا کے کھلتا ہے۔ جو بندہ اپنے گھر والوں کے اندر نیک ہوگا نا، وہی اصل میں نیک ہوگا۔ اور دنیا میں ایک ایمان والا اتنا مصروف ہوتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ آن جاب ہوتا ہے، شہادت حق کی گواہیوں کی ذمہ داریاں اللہ نے اس کو دی ہوئی ہیں، دنیا کو تو اتنا انجوائے نہ کر سکا، لیکن آپ نے دیکھا کہ جنت میں کیسے فیملی سیٹ اپس ہوں گے، کیسے اللہ تعالیٰ ان کو بٹھائیں گے، اور وہاں یہ سارے معاملے ہوں گے۔ ضرورت اس بات کی کہ آج ہم محنت کر لیں۔ کل امرئم، ہر بندہ اپنے اعمال کے عوض گروی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے قسطیں دے دے کر قرض چکانے والا بنا دے۔ یہ جو آپ کا روز کا کچھ نیکی کرنا، عبادت کرنا، اللہ کی بات ماننا، یہ اصل میں ہم انسٹالمنٹس پے کر رہے ہیں جنت میں جانے کی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 21 سے 27 میں آپ نے کافروں کا انجام، آگ میں دھکیلے جانا بمقابلہ متقین کے انعام کے دیکھا۔ مثلا جنت نعیم ملے گی، خوشحال ہوں گے، مزے کے کھانے پینے ہوں گے، تختوں پر تکیے لگا کے آرام فرمائیں گے، حوروں کے ساتھ نکاح ہوگا۔ آپ حور کے نام پہ پریشان تو نہیں ہوگے؟ کچھ تو ہیں۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ازواج میں سے کسی نے پوچھا تھا، اللہ کے نبی، حوروں کے ہوتے ہوئے ہمیں کون پوچھے گا؟ تو حور افضل ہے کہ دنیا کی عورت؟ تو آپ نے فرمایا کہ حور اور دنیا کی عورت میں کیا مماثلت ہے، کہ جیسے ابرا ہوتا ہے نا، جو رضائی ہوتی ہے نا اس کو اوپر کا کپڑا کیا ہوتا ہے ویلوٹ کا خوبصورت, اور اسپیشلی جب شادیوں میں بیٹیوں کو دیتے ہیں تو اوپر ہمیشہ قیمتی کپڑا لگتا ہے, لیکن وہ جو اندر استر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, سوتی لگا دو, ریشمی لگا دو, سستے کپڑے کا لگا دو. فرمایا دنیا کی عورت اوپر کے کپڑے کی طرح ہے اور حور تو اندر کا استر ہے. مثلا کیسے؟ فرمایا کیوں اللہ کے نبی, کہا اس لیے کہ دنیا کی عورت نماز روزہ عبادات کر کے آئی ہے. دیکھیں حور از جسٹ لائک مشین, اور آپ کیوں پریشان ہیں, خوش ہوں, بلکہ آپ کے میاں صاحب حور کے ساتھ بیٹھے, آپ کو دوست کو ملنے جانا ہے, شاپنگ پہ جانا ہے, حوروں کے پاس بٹھا کر آئیے, آپ کے آنے پہ کبھی نہیں کہیں گے دیر کیوں ہے, کہیں گے آج جلدی آ گئی ہو, دکانیں بند ہو گئی تھیں کیا, نہ وہ آپ کو ڈانٹیں گے کہ یہ تم نے روز اب جا کے دورہ قرآن میں آتی ہو تو پکوڑے میں کھول رہا ہوتا ہوں جب تم گھر میں گھستی ہو, ہے نا. یاد رکھیے وہاں کوئی نیگیٹو جذبہ نہیں ہوگا, اس لیے بے فکر ہو جائیں, ریلیکسڈ بولیں الحمدللہ. چلیے, گوشت اور میوے جتنا ان کا دل چاہے گا کھا لیں گے, جامع شراب جس میں نہ نشہ ہوگا نہ گناہ کی بات ہوگی, اور سب سے بڑھ کے ان کی اولاد کو بھی اللہ ان کے درجے کو پہنچا دے گا, خوبصورت غلمان ان کے خدمت گزار ہوں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اس کے برعکس غلط طرف کا انجام جو ہے وہ تو برا ہی ہے. کیا سیکھا یہ؟ انشاءاللہ کہتے ہیں حق کو جاننے کے بعد آنکھیں بند نہیں کرنی, عمل تیز کرنا ہے. دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اکٹھا رکھے. دعوت توحید کو عام کرنا ہے, دل زبان اور عمل سے اللہ کے احسانوں کا شکر ادا کرنا ہے, جنت کی نعمتوں کو پانے کی بھرپور کوشش کرنی ہے. چلیے آگے دیکھیے, 29 سے 49 ٹاپک لکھیے, اعتراض سوجھتے ہیں جب ہدایت کی طلب نہ ہو. سمجھیے گا, بچے کو بھوک نہیں ہے نا تو آپ اس کو کھانا دیں تو نخرے کرے گا, یہ کیوں دیا, اس میں کیوں رکھا, اوپر سے کیوں پکڑا, بھائی نے کیوں لے لیا, یہ نہیں وہ نہیں, آپ کہتے ہیں چھوڑو اس کو بھوک نہیں ہے. جن لوگوں کے دل میں ہدایت کی بھوک نہیں ہوتی نا, وہ دین اور دینداروں پہ اسی قسم کے اعتراضات کرتے ہیں جو اس آیت میں آپ کو دکھیں گے. فرمائے فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن, اے نبی ان کو سمجھاتے رہیے آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ دیوانے, یعنی یہ دو لقب تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے انہوں نے. کیا کافر یوں کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے, ہم اس پر زمانے کے حوادث یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں, کہہ دیجئے تم منتظر رہو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. کیا ان کی عقلیں انہیں یہی سکھاتی ہیں یا یہ لوگ ہی سرکش ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے یہ قرآن خود گھڑ لیا؟ واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں لاتے, صرف باتیں ہیں باتیں باتیں. اچھا اگر یہ سچے ہیں تو بھلا اس جیسی ایک ہی بات یہ بھی تو لے آئیں, کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے یا خود پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ یہ حق یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں. یہ کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں یا ان کے خزانوں کے یہ داروغہ ہیں, یا کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر سنتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو اس کا سننے والا کوئی روشن دلیل پیش کرے. کیا اللہ کے تو سب لڑکیاں ہوں اور تمہارے بیٹے, کیا اللہ کی تو سب بیٹیاں ہوں اور تمہارے بیٹے؟ کیا تو ان سے اس پر کوئی اجرت طلب کرتا ہے جس کے تاوان کے بوجھ سے یہ لدے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس علم غیب ہے جس سے یہ لکھ رہے ہیں؟ کیا یہ لوگ کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں؟ تو یقین کر لیں کہ فریب خوردہ کافر ہی ہیں. کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے. اگر یہ لوگ آسمان کے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا دیکھ لیں تب بھی کہہ دیں گے یہ تو تہ بتہ بادل ہے, تو انہیں چھوڑ دے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑ جائے جس میں یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے, جس دن انہیں ان کا مکر کچھ کام نہ دے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. بے شک ظالموں کے لیے اس کے علاوہ اور بھی عذاب ہیں, لیکن ان لوگوں میں سے اکثر بے علم ہیں. تو اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لے, بے شک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. صبح کو جب تو اٹھے اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کر, اور رات کو بھی اس کی تسبیح پڑھ, اور ستاروں کے ڈوبتے وقت بھی. اللہ کے نبی کو صبح و شام کی دعاؤں کا بھی حکم ہے اور عبادات کا بھی ہے. حضرت جبیر بن معتم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورۃ طور کی تلاوت کر رہے تھے, میں کان لگائے سن رہا تھا, اور جب آیت 37 پہ آپ مسید ترون تک پہنچے تو میری حالت یہ ہو گئی کہ گویا کہ میرا دل اڑا جا رہا تھا. بدری قیدیوں میں یہی جبیر آئے تھے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یہ کافر تھے۔ قرآن پاک کی نایات کا سننا ان کے دل پر اسلام کے نزول کا ذریعہ بن گیا اور اللہ نے ان کو اسلام دیا۔ کیا وہ آئے تھی؟ امین دہم خزائن ربکم ہم المسیطرون۔ اب سوال ہے کہ اگر جبیر کو عربی آتی نہ ہوتی، عربی سے اردو نہ آتی، اپنی زبان میں نہ سمجھتے تو کیا ہدایت ملتی؟ یہ بخاری کی روایت ہے، اس سے اپنے لیے عمل کی بات ہے۔ سناتے رہے سناتے رہے، ہو سکتا ہے کسی وقت کوئی قبول اسلام کے قریب ہو، کسی کے دل کی کھڑکی کھلنے والی ہو اور ہم اس کو سنائیں اور اللہ تعالیٰ اس کا دل کھول دے۔ مایوس کبھی بھی کسی سے نہیں ہونا۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ہم نے عذابوں کی بات پڑھی کہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، تو دنیا کے جو عذاب اور مصیبتیں ہوتی ہیں نا، یہ اس لیے آتے ہیں کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے۔ یہ نقطہ چونکہ سمجھتے نہیں ہیں اس لیے گناہ سے توبہ نہیں کرتے، بلکہ بعض تو پہلے سے بھی زیادہ گناہ کرنے لگتے ہیں۔ تو آئیے ذرا اپنا جائزہ لیتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں۔ منافق جب بیمار ہو کر صحت مند ہو جاتا ہے تو اس کی مثال اونٹ کی سی ہے، وہ نہیں جانتا کہ اسے کیوں رسیوں سے باندھا گیا اور کیوں کھلا چھوڑ دیا گیا۔ جی، یہ ابو داؤد کی روایت ہے 3089۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اوپر آنے والی تکلیفوں اور آزمائشوں کی حکمت سمجھنے والا بنا دے۔ پھر اسی طرف دیکھیے آیت 48 میں کہا جب آپ کھڑے ہوں، کہاں سے کھڑا ہونا مراد ہے؟ بعض کہتے ہیں کسی مجلس سے بھی اٹھیں، جیسے ابھی یہاں سے ہم تھوڑی دیر میں اٹھ جائیں گے۔ بعض کہتے ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہوں، نماز کا آغاز جیسے قیام، اور اگر یہ ہے جب مجلس سے اٹھیں تو کیا پڑھیں؟ کسی بھی مجلس میں جائیں نا، شادی، بیاہ، دعوت۔ تو فرمایا جہاں بہت کیلو کال ہو تو وہاں سے اٹھتے وقت کیا کہو؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تو جو اس محفل میں جو گناہ، ثواب، ہلکی پھلکی اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے پھر وہاں کچھ بک چھک ہو اور کھڑا ہونے سے پہلے یہ کلمات کہہ دے تو مجلس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ پڑھ لیجئے، یاد کر لیجئے، ہماری عورتوں کی تو مجلسیں اکثر ہی ایسی ہوتی ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ ترمذی کی روایت ہے 3433 نمبر کی۔ کیا سیکھا؟ قرآن کے علم کو عمل میں لانا ہے، ہر طرح کی رہنمائی قرآن و سنت سے لینی ہے، تجسس نہیں کرنا، دوسروں کی ٹو میں نہیں رہنا، سرکشی نہیں کرنی، اللہ کے حکموں کو ماننا ہے۔ کسی بھی مجلس میں جائیں تو یہ دعا پڑھنی ہے اور آہستہ آہستہ اس کو یاد کرنا ہے۔ چلیے سورۃ نجم ابتدائی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى.
جزاك الله خير. سورة نجم. ہم نے سورت بنی اسرائیل کے آغاز میں دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا پہلا حصہ جس کو اسرا کہتے ہیں، جو بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک کا زمینی سفر تھا، اس کی بات تھی. وہ پہلا حصہ تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا محجر دکھایا گیا، یعنی مدینہ. آج یہاں سورت نجم میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس سے اوپر سدرۃ المنتہا تک کا سفر دیکھیں گے. اصل میں اس سورت کا ٹاپک وحی ہے، وحی. تو ٹاپک لکھیے، پھر آپ کو بات بھی زیادہ کلیئر ہوگی. پہلی 25 آیات، 1 سے 25، ٹاپک ہے رسول ملک اور رسول بشر کی ملاقات. تھوڑا سا سمجھیے گا اس کو. رسول ملک کون تھے؟ جبرائیل علیہ السلام، جو ہر نبی کے پاس وحی لے کر آتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ رسول بشر تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو پوری زندگی میں 2 دفعہ کھلی آنکھوں سے دیکھا، اور آپ دونوں ہی دفعہ ان کی تاب نہ لا سکے. یہ آسان کام نہیں ہے فرشتے کو دیکھنا. جب آپ نے جبرائیل کو دیکھا پہلی دفعہ تو آپ اتنا کانپ گئے کہ گھر آ کر آپ بیمار ہو گئے. اور بعد میں آپ نے بتایا کہ مجھے ایسے لگا پورے افق پہ، یعنی پورا ورائزن جو اس کے اوپر آسمان پہ، صرف جبرائیل تھے. اور آپ نے فرمایا کہ اس دن جبرائیل کے صرف 2 پر کھلے ہوئے تھے، حالانکہ ان کے 600 پر. جزاک اللہ خیر. یعنی جبرائیل کے 600 پروں میں سے صرف 2 کھلے تھے، تو آپ کے اوپر ہیبت آ گئی. تو آپ سوچئے کہ اصل میں دیکھیں گے تو کیا ہوگا. لہٰذا کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے تھے نبی کی زندگی میں بھی، آج بھی کرتے ہیں. سمجھ لیجئے بہت اہم موضوع ہے مسلمانوں کی دین کے بنیاد سے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایپیلیپسی کے دورے پڑتے تھے، مرگی کے، اور آپ بہکی بہکی باتیں کرتے تھے، کوئی فرشتہ نہیں آتا، اور اگر آتا تھا تو دکھائیں. تو اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا، 8ویں پارے کی پہلی آیت یاد کر لیجیے، وَلَوْنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ. مکہ والوں کا بدستور مطالبہ تھا آپ سے کہ آپ ہمیں بھی دکھائیں فرشتہ، جیسے موسیٰ سے کہا تھا ان لوگوں نے کہ ہم بھی جا کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو طور پہ ملتا کیا ہے. یہ ہر بندے کا ایک تجسس ہوتا ہے کہ ان کا سورس آف نالج کیا ہے، یہ کہاں سے پڑھتے ہیں، یہ کہاں سے سنتے ہیں، یہ کیا دیکھتے ہیں. تو اس طرح کی کوئی کہانی تھی، تو اس کو اللہ نے یہاں پیش کیا. وحی کو اخذ کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی وہ پیچھے سورہ شورا میں ہم پڑھ چکے ہیں. یہاں آپ کو ایک ونس اپون اے ٹائم، یعنی ایک ہی دفعہ کا ایکسپیرینس نظر آئے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پہ کیا گیا تھا. حدیث کی اصطلاح میں اس حدیث کو ضعیف روایت کہتے ہیں جس میں جس کی بات کی جا رہی ہے اس کا دوسرے سے ملنا ہی ثابت نہ ہو. یہ ایک بہت لمبا ٹاپک ہے، میں صرف اشارے دینا چاہتی ہوں ان لوگوں کے لیے جو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں. نئے لوگوں کے لیے یہ بات نہیں ہے، وہ نہ سنیں. آپ دیکھیں کہ علوم الحدیث میں ایک بہت اہم بات ہے کہ راویوں کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اگر مثال ہے کہ ان جابر، ان فلاں، ان فلاں، اب جابر سے لے کے امام بخاری تک بات ہے، تو اس کے بیچ میں جن 2 کی بات ہے کیا وہ کبھی آپس میں ملے کہ نہ ملے؟ جس کی چین سٹرونگ ہو، یس. جیسے میں یہاں سے آپ کو کچھ کہوں، آپ یہاں سے پچھلی لین لو، اور آخر میں آپ پیچھے جا کے ریسپشن پہ وہ بات کہہ دیں، تو تسلسل موجود ہے نا. لیکن اگر میری یہ بات آپ میں سے کوئی یہاں سے آگے دے ہی نہ، تو وہاں جانے کے تو سوال نہیں. تو بس کہہ لیجئے کہ یہ گولڈن چین پوری ہو رہی ہے کہ تم اس قرآن پہ شک کرتے ہو، تو سن لو کہ اللہ کے نبی کی ملاقات اس فرشتے سے ہوئی تھی. کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا، ما ضل صاحبکم وما غوا، وما ینطق عن الہوا. یہ ہے مین ٹاپک اس سورت کا، اور یہ پہلی سورت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مجمع عام میں تلاوت کیا، اور آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے سجدہ کیا، کیونکہ اس کے آخر میں سجدے کی تلاوت ہے. امیہ بن خلف جو کافر تھا اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے مٹھی میں مٹی لی، اس پر سجدہ کیا، اس لیے اس کو ایمان نصیب ہی نہ ہوا اور یہ کفر کی حالت میں مارا گیا. یہ اسی آیت کی تفسیر میں آپ صحیح بخاری میں جا کر پڑھ سکتے ہیں. فرمایا قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے کہ تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی، نہ ٹیڑھی راہ پر ہے، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کرتے ہیں. وما ینطق عن الہوا. آج بھی لوگ نبی کی حدیث پہ بڑے حملے کرتے ہیں. تو سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، انسانوں کی طرح باتیں کرتے تھے. آپ کی باتیں دو قسم کی ہوتی تھیں، ایک وہ جو آپ کی ذاتی زندگی کی باتیں اور ایک وہ جو آپ کے دین سے متعلق باتیں تھیں. ہر بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلتی تھی وہ اللہ کے حکم سے نکلتی تھی. صحابی تھے عبداللہ بن عمر، آپ کی ہر بات لکھتے تھے. تو کسی نے ان کو ٹوکا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوش ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم ان کی کوئی بات ایسی لکھ لو کہ جو نہ لکھنے کی ہو. تو اس پہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ان کو مت روکو، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے آج تک میری زبان سے کوئی نا حق بات نہیں نکلی؟ اللہ تعالی ہمیں حق بات کا محافظ کر دے. وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے، اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے. جو زور آور ہے پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، اور وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا، پس وہ دو کمانوں کے برابر فاصلے پر رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم، پس اس نے اللہ کے بندے کو وہی پہنچائی. دل نے جھوٹ نہیں کہا، پیغمبر نے دیکھا. کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو پیغمبر دیکھتے ہیں؟ اعتراض کرتے تھے یہ ہو کیسے گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیسے دکھے، تم تو نبی نہیں ہو، فرشتے نبیوں کو دکھ سکتے ہیں، تمہیں تو بالکل بھی نہیں دکھیں گے. اسی لیے فرمایا اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا، اسے تو ایک اور مرتبہ بھی دیکھا تھا سدرت المنتہا کے پاس، اسی کے پاس جنت الماوا ہے. جبکہ سدرہ کو چھپائے لیتی تھی وہ چیز جو کہ اس پہ چھا رہی تھی، نہ تو نگاہ بہکی نہ حد سے بڑی. یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لیں. کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا ہے اور منات تیسرے کو؟ کیا تمہارے لیے لڑکے اور لڑکی اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں؟ یہ تو بڑی بے انصافی کی تقسیم ہے. دراصل یہ صرف چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری. یہ لوگ صرف اٹکل کے اور اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یقیناً ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی. کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی پر اتنا اعتراض کرتے تھے اس بات پہ، کیسے آتا ہے فرشتہ، کیا ہے، کیسے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ادھر ڈیٹیل سے دیا. اتنی ترتیب سے ملاقات تو کسی سے ثابت نہیں ہے جو اللہ نے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل کی ملاقات کو رکھا. تو کیا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کلام تھا وہ بہت ہی اوتھینٹک تھا، بہت ہی زیادہ اس کے اندر سچائی تھی. اور جو ابن عمر رضی اللہ عنہ سنتے تھے، لکھتے تھے، حفظ کرتے تھے، تو اللہ کے نبی نے اس چیز کو مائنڈ نہیں کیا. اور آپ کی بات، یاد رکھیے آپ کی بات بھی حدیث ہے، آپ کا عمل بھی حدیث ہے، اور آپ کی خاموشی بھی حدیث ہے. آپ کے سامنے کوئی بات ہو رہی ہے اور آپ چپ رہے ہیں، تو اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں. ہم تو غلط کام دیکھ کر چپ کر جاتے ہیں نا، نبی نہیں چپ رہتے تھے. صحابہ کہتے ہیں اگر اس موقع پہ کوئی غلط چیز ہوتی تو اللہ کے نبی ضرور بولتے، لہٰذا ان کا یہ چپ رہنا بھی اس وقت ایک قانون ہے. اور یہ روایت مسند احمد کی 296 ہے. پھر اسی طرح ابن ابی حاتم کی روایت ہے ابن مسعود سے، اللہ کے نبی نے جبرائیل کو ان کی اصلی صورت میں صرف دو بار دیکھا، ایک مرتبہ آپ کی خواہش پر امین اللہ اپنی صورت میں آپ کو دکھائی دیے، آسمانوں کے تمام کنارے ان کے جسم سے ڈھک گئے. ابن ابی حاتم کی یہ روایت ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ نبوت کے بالکل آغاز میں ہوا تھا، شروع میں. کیا سیکھا آپ نے؟ میں نے جن چیزوں کا علم نہ ہو اس کی کھوج میں نہیں پڑنا، باپ دادا کے غلط عقائد کی پیروی نہیں کرنی، قبروں کو عبادت گاہ نہیں بنانا، اپنا اخلاق بہتر کرنا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں پر ہماری بات کا اثر ہو، اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے تابع کرنا ہے. چلیے آگے لکھیے آیت نمبر 26 سے 32. گمان حق کے مقابلے پر نہیں ٹھہر سکتا. پورے پارے میں حق اور گمان کی بات ہے. آج ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ یہ بات ہے کس نے کہی، میرا خیال ہے، آئی تھنک سو، یعنی چونکہ اصل علم تو لیا نہیں ہے نا، تو اب کس نے کہا، سنا ہے. یہ بات کس نے آپ سے کہی، لوگ کہتے ہیں. نہیں، اللہ کہتے ہیں حق لے لو، پھر اس کے بعد باقی چیزیں خود بخود بھاگ جائیں گی. کیسے؟ اس کا جواب دیکھیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو آپ کے میرے سامنے اس طرح رکھا کہ ہم اس کو اپنے لیے عمل بنا لیں. اس بات پہ کیسے؟ وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى. یا وہ ہر شخص جو آرزو کرے اسے میسر ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم لے لیں انسانی ماں تمنا، اللہ ہی کے ساتھ ہے یہ جہاں بھی اور وہ جہاں بھی، اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، مگر یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لیے چاہے اجازت دے دے۔ بے شک لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ فرشتوں کے عورتوں والے نام مقرر کرتے ہیں حالانکہ انہیں اس کا علم نہیں، وہ تو صرف اپنے گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور بے شک وہم یعنی گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دیتا۔ دیکھیے کہ جو ناپ ناپ کے وزن کر کر کے چیزیں ڈال کے کھانا بنائے اور ایک اندازوں سے ڈال دے، فرق کیا ہوگا؟ جو پوری چیز ناپ تول کے ریسیپی بک کے مطابق بنائے گا اس کی چیز ہمیشہ ایک جیسی بنے گی، اور دوسرے کا حال کیا، کبھی نمک تیز، کبھی چینی تیز، کبھی چاول گل گئے، کبھی کچے رہ گئے۔ بس یہی ہے، ایک دفعہ آپ اس ریسیپی بک کو فالو کر لیں، آپ کی پوری زندگی ایک جیسی ہو جائے گی، فرق ہی مٹ جائے گا رمضان کا اور غیر رمضان کا۔ ٹھیک ہے، فرمایا تو آپ ان سے منہ موڑ لیں جو ہماری یاد سے منہ موڑے اور جن کا ارادہ سوائے دنیا کی زندگی کے کچھ اور بھی نہیں ہے، یہی ان کے علم کی انتہا ہے، آپ کا رب اس سے خوب آگاہ ہے، آپ کا رب اس سے خوب واقف ہے جس کی راہ سے بھٹک گیا، اور وہی خوب واقف ہے اس سے بھی جو راہ یافتہ ہے، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، تاکہ اللہ تعالیٰ برے عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر کیا سیکھا ہے 31 میں؟ کبیرہ گناہوں کی بات ہے، کون کون سے فعل کبیرہ ہوتے ہیں، اس کو ذرا سا اگر ہم اپنے اوپر لے کر دیکھیں تو ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پاک صاف ہونے کا کتنا خوبصورت موقع رکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جس فعل کو قرآن اور حدیث میں حرام اور سزا مقرر کر دی جائے، بعض کہتے ہیں یہ کبیرہ گناہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ آخرت میں سزا کی وعید سنائی جائے، یا اس کے کرنے پر لعنت ہو، یا عذاب کے نزول کی خبر دی گئی ہو اس پہ، اور سچ کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا کام جو ارادے سے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ایسے تمام گناہوں سے پاک اور صاف رکھے۔ پھر آپ دیکھیے کہ صغیرہ گناہ کیا ہیں، بغیر ارادے کے ہو جاتے ہیں وہ گناہ، جو افعال شریعت کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے پر اس پر کوئی سزا یا حد نہیں ہے، ایسے گناہوں کو صغیرہ گناہ کہتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو صغیرہ سے بھی بچائے اور کبیرہ سے بھی بچائے۔ کیا سیکھا؟ دنیا کی زندگی میں نہیں کھونا، یہ اللہ کے ذکر سے دور کر دے گی۔ چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچنا ہے، بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی، ریاکاری سے بچنا ہے، اپنی زندگیوں کو دین کے تابع کرنا ہے، دین دنیا کے علم کے ساتھ ساتھ آخرت کے علم کو بھی ترجیح دینی ہے، صرف دنیا میں نہیں کھو کے رہ جانا۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ اس میں لمم کی بات ہے، اور لمم کہتے ہیں ایسے گناہ چھوٹے چھوٹے جن سے بندہ بچنا چاہتا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، بے تکے۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی میری زندگی میں آتی ہیں نا، تو ہمیں اس وقت احساس نہیں ہوتا، بعد میں کہتے ہو ہو مجھے نہیں پتا یہ گناہ تھا۔ تو یاد رکھیے، اس میں آپ کے میرے لیے بہت بڑی سبق کی بات ہے کہ زندگی سے چھوٹی بڑی ساری کمیوں کو دور کر دیجئے۔ آپ نوٹ کر رہے ہیں نا اس بارے کو، دیکھیے ابھی تک جو کچھ پڑھا ہے نا، اگر آپ اس میں دیکھیں تو سب سے پہلے جنت کی طرف بھاگ دوڑ کرنے کے لیے ففروا الی اللہ، بھاگو دوڑو۔ جب اللہ کی طرف آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کہاں ملے گا؟ جنت میں ملے گا، تو جنت مل جائے گی۔ اور جب آپ کا میرا بھاگنا اللہ کی طرف ہوگا تو نیکیاں ہماری زندگی میں آ جائیں گی، اللہ کی پسند کے کام آ جائیں گے، پھر ہم خوش بخت ہو جائیں گے، بدبختی ہماری چلی جائے گی، اور پھر ہم وقت ضائع نہیں کریں گے، اور پھر ابراہیم کی طرح ہر وہ بات جو اللہ نے ان کو کہی اس کو کرتے کرتے ہم جنت میں پہنچ جائیں گے۔ پھر ہم جہالت سے علم کی طرف آئیں گے، پھر ہم عقل مندی کا اظہار کریں گے، سستیاں چھوڑ دیں گے، اور پھر اللہ سے امیدیں رکھتے ہوئے اللہ کی طرف آئیں گے۔ ہوتے ہوتے ہماری زندگی میں سنجیدگی آتی جائے گی۔ ٹھیک ہے یہ ایک دن میں نہیں ہوگا، دو میں نہیں ہوگا، لیکن اب تو ہو جائے نا، ایک سے دوسرے سال جب ہم دورہ قرآن سن لیتے ہیں تو ہمارے اندر پختگی آنی چاہیے۔ جو ہی اللہ کی طرف بھاگیں گے پرپز آف لائف سمجھ آئے گا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو ہم سوچیں گے میں کیا کرتی ہوں، کیا حقیقت میں مجھے اپنی زندگی کا مقصد پتہ ہے، کیا واقعی میں اپنے آپ کو ضائع تو نہیں کر رہی؟ جب اتنا سوچیں گے نا تو ساتھ ہی آپ کو سورۃ طور یاد آ جائے گی اور آپ کو اپنی اولادیں، ماں باپ، کیسے دنیا میں سے جانے کے بعد ہمیں وہاں اپنی اولادوں کی بھی فکریں کرنی ہیں، پھر اٹھتے بیٹھتے آپ اللہ کی تعریفیں کریں گے، کرتے کراتے اب یہاں پہنچ گئے سورۃ نجم پہ، لمم صغیرہ گناہ، بے اختیاری میں کیے ہوئے گناہ، فلا تزکو انفسکم، اپنے آپ کو پاک نہ سمجھو، دوسروں سے بہتر نہ کہو، یہ سارا کچھ کیا بتاتا ہے آپ کو مجھے کہ رب کی پوری کنسٹڈی میں ہیں ہم آپ، کسی موقع پہ اپنے آپ کو اللہ سے دور مت سمجھیے، اس کے لیے آپ آگے دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی خوبصورت بنیادیں ہمیں کچھ اور ملیں گی، ٹاپک لکھیے گا آیت نمبر 33 سے 62، تھوڑا کر کے رک جانے والے وفادار نہیں ہوتے، جی متقی وہی جو آخر تک چلے، یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے اس حصے میں، اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ فرمایا فرائت الذی تولى وعطى قلیلا واکدا عنده علم الغیب فهو یرى، اور ان لوگوں کو جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی سوائے کسی چھوٹے گناہ کے، بے شک تیرا رب بڑی کشادہ مغفرت والا ہے، وہ تمہیں بخوبی جانتا ہے جب کہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا جب کہ تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے، بس تم اپنی پاکیزگی بیان نہ کرو، یہ سب پچھلے رکوع کے ساتھ جائے گا۔ وہی پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے، کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے منہ موڑ لیا اور بہت کم دیا اور ہاتھ روک لیا؟ ذرا سا رکیے، کئی دفعہ ہم بڑے جوش سے آتے ہیں، جذباتیت کے ساتھ، ایموشنل، یہ بھی یہ بھی یہ بھی، میں ہی کروں گی، چار دن کر کے ٹھنڈے ختم، جوش ختم، ہوش آ گیا تو بھاگ گئے، شوق تھا شوق پورا ہو گیا، چاہیے نہ تو شوق والے ہمیشہ رہیں گے آپ کے ساتھ نہ جوش والے رہیں گے، کیونکہ یہ وقتی چیزیں ہوتی ہیں، ابال آتا ہے پھر نیچے آ جاتا ہے دودھ۔ صرف وہ لوگ آپ کے وفادار ہیں جو آپ کے مشن کے راہی ہیں، یہ بات ہے یہاں۔ فرمایا وہی پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے، کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے منہ موڑ لیا اور بہت کم دیا اور ہاتھ روک لیا؟ کیا اسے علم غیب ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے اس چیز کی خبر نہ دی گئی جو موسیٰ کے اور ابراہیم کے ساتھ جو کہ وفادار تھے؟ اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا، و ابراہیم الذی وفا، کبھی اللہ ہمارا بھی نام ایسے آسمانوں میں لے لینا کہ فرشتوں میرا وہ بندہ جو بڑا وفادار ہے، اور فرشتوں میری وہ بندی جو بڑی ہی وفادار ہے۔ دنیا میں دل کرتا ہے نا کہ سب وفادار لوگ ملے، لائل، ٹرسٹ وردی، پوچھئے کیا میں اللہ کے دین کے ساتھ وفادار ہوں؟ خیانتیں تو نہیں کرتی؟ آپ دیکھیے کہ جہاں بھی بندہ کام کرتا ہے نا اس کو ضرور کچھ لوپ ہولز ملیں گے، مثلا کھانا پکتا ہے نا کچن میں، مہمان تو ڈرائنگ روم میں ہوتے ہیں، ان کو تو کیا پیش کیا جاتا ہے، اینڈ پہ سجی سجائی پلیٹیں، ڈشز، اندر پھول بوٹے لگے ہوئے، سیلڈ سجا ہوا، لیکن اگر آپ کچن میں دیکھائیں ہانڈیاں چولہے کھلے، کچھ چھلکے، آپ نے جو دیکھا وہ انہوں نے نہیں دیکھا، ایسے ہی ہے نا۔ اب آپ اس کام کرنے کے مراحل کو کہیں مہمانوں ادھر آؤ، ٹھہر جاؤ، یہ ڈائننگ ٹیبل چھوڑو، ذرا آ کے ان کا کچن تو دیکھو، تو آپ بے وفا ہیں، خیانت دار ہیں آپ۔ زندگی کے ایک اصول بنائیں، جس پلیٹ میں کھانا ہے اس میں سوراخ نہیں کرنا، محسنوں کے ساتھ احسان چھوڑ کر بے وفائی کرنے والے، تاریخ ان کو غدار کہتی ہے۔ آپ میں اللہ کے دین میں ہیں، مسلمان ہیں، آپ کو مجھے اسلام میں آنے کے بعد اللہ نے جو کچھ دیا، آج دنیا میں کتنے لوگ اس سے محروم ہیں، تو کبھی منہ بھر بھر کے دنیا کے کسی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر اسلام، مسلمانوں اور اس پیارے ملک پاکستان کے خلاف ایک لفظ نہیں بولنا آپ نے، وعدہ کریں خود سے۔ خائن ہیں وہ لوگ جو آج پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، وہ دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے لوگ ہیں جو کہتے ہیں پاکستان نے کوئی نہیں ٹھیک ہونا، کھا گئے، لوٹ گئے، لے گئے، سب کھا لو، چلے جاؤ، جان چھوڑ دو، ہم خود ہی اس ملک کی زمینوں سے پھر فصلیں اگا لیں گے، ہم پھر معدنیات نکال لیں گے، ہم پھر اللہ سے دعائیں کر لیں گے، ایک سال میں ہری بھری ہو جائے گی، تم چلے جاؤ اگر تم کھوٹے ہو۔ ایک دال کا دانہ کیڑا لگا آپ کی ہنڈیا میں آ جائے، ساری ہنڈیا خراب ہوتی ہے۔ اسی طرح دین کے کاموں میں اگر ایک شخص آپ سے مخلص نہیں ہے، اس کوز کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے، اپنے لیے، اپنے شوق کے لیے، اپنے ثواب کے لیے کیوں نہیں کام کر رہا، تو یاد رکھیے وہ آپ کا نہیں ہے۔ تقویٰ ایک ایسی خوبصورت خوبی ہے، جب آ جاتی ہے نا تو بندے کو کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی اس سے پوچھے نہ پوچھے، کوئی اس کو بتائے نہ بتائے، وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے، آ کے بیٹھ گئے ہیں، کسی کو کیا لگے، میں تو اللہ سے کمٹ کر کے بیٹھی نا، آپ نے تو مجھے ادھر نہیں بلایا، آپ کے کہنے پہ تو میں نہیں بیٹھی نا، اور اگر آپ کے کہنے پہ بیٹھوں گی روز نخرے کروں گی، روز کھڑی دیکھوں گی کب 5 بجے اور میں جاؤں۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ ہمارا دل اس کام میں کھپا دے، رول جائیں اس میں، یہ ہمارا کام نہیں، یہ ہمارا پروفیشن نہیں، یہ ہمارا مشن بن جائے، کیونکہ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اور خاص طور پہ اس کے پیچھے ایک واقعہ جا کے پڑھ لیجئے گا، کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ملے، خوب مال دیا، دوستوں نے سمجھا یہ کیا کر رہے ہو، لو آج بھی لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں کی کبھی کوئی ضرورتیں پوری ہوئی ہیں، ہاں باقی مولویوں کی تو کبھی نہیں ہوں گی پوری، لیکن یہ دین کا معاملہ ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ کام شروع کیجئے اور دعا کریں کہ آپ کے دنیا سے جانے کے تک تو آپ ہی کریں اور اس کے بعد آپ کے بچے کریں۔ میں تو ہمیشہ اپنے لیے ایک ہی کرائیٹیرین رکھتی ہوں، جن ساتھیوں کو بھی کوئی بھی کام دیا جائے میں ان کو بھی کہتی ہوں اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو سکھاتے جائیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو لمبی عمریں دیں، یہ آپ کر رہے ہیں نا، آخری دن تک آپ نہیں کرنا۔ اسلام میں ریٹائرمنٹ کوئی نہیں ہے کہ آپ کو جب سب کرنا آ گیا تو آپ کو ریٹائر کر کے گھر بٹھا دیا، پینشنسٹ نہیں ہوتا ہے مسلمان کبھی، لیکن آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے بچے تیار ہو جائیں۔ اب دوبارہ سنیے اس بات کو، وابراہیم الذی وفا، آپ کو نہیں لگ رہا کہ گن گانے والی کیفیت ہے ابراہیم کی؟ اللہ تعالیٰ کو ابراہیم سے اتنا پیار ہے جیسے ہر بارے میں اس کی بات آتی ہے، اس لیے کہ ابراہیم وہ تھے جنہوں نے وفاؤں کا حق ادا کر دیا۔ اس آیت کی تفسیر میں جا کے کبھی ابن کثیر میں واقعات تو پڑھی ہے، اتنے مزے مزے کے واقعات ہیں کہ ابراہیم کو اللہ نے یہ ٹائٹل کیوں دیا۔ اللہ کسی کو غلطی سے ٹائٹل نہیں دیتا، اللہ ہمیں بھی باوفا بنا دے۔ اور اللہ تزیر وازرت وزر اخرا، اور کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والا، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کس نے کوشش خود کی، اور بے شک اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور یہ کہ آپ کے رب ہی کی طرف سے پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، اور اسی نے جوڑا یعنی نر اور مادہ پیدا کیا نطفے سے جب کہ وہ ٹپکایا جاتا ہے، اور یہ کہ اسی کے ذمے دوبارہ پیدا کرنا ہے، اور یہ کہ وہی مالدار بناتا ہے اور سرمایہ دیتا ہے۔ سچ ہے نا، کس کا دیا ہوا ہمارے پاس؟ اللہ کا۔ اور یہ کہ وہی شیر ستارے کا رب ہے، اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کر دیا اور سموت کو بھی، جن میں سے ایک کو بھی باقی نہ رکھا، اور اس سے پہلے قوم نوح کو، یقیناً وہ بڑے ظالم اور سرکش تھے، اور الٹائی گئی بستیوں کو اس نے الٹا دیا، قوم لوط کی طرف اشارہ، پھر اس پر چھا دیا جو چھایا یعنی عذاب۔ پس اے انسان، تو اپنے رب کی کس کس نعمت کے بارے میں جھگڑے گا؟ بتا کس کس چیز پہ تیری لڑائی ہے اپنے رب سے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى هَذَا نَذِيرٌ مِّن نُّذُرِ الْأُولَى آزِفَتِ الْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ۔ پس انسان تو اپنے رب کی کس کس نعمت کے بارے میں جھگڑے گا؟ یہ نبی ڈرانے والے ہیں پہلے ڈرانے والوں میں سے، آنے والی گھڑی قریب آ گئی ہے، اللہ کے سوا اس کا وقت معین پر کھول دکھانے والا اور کوئی نہیں، بس کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو اور ہنس رہے ہو، روتے نہیں، بلکہ تم کھیل رہے ہو؟ اب اللہ کے سامنے سجدے کرو اور اس کی عبادت کرو. دیکھیے کیسے لگتا ہے نا کہ منہ پہ بٹھا کر کسی کو کہا جا رہا ہے, وتضحکون ولا تبکون وانتم صامدون, یعنی ایسے لگتا ہے کہ بندہ کھیل تماشوں میں پڑا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ڈانٹ رہے ہیں, ہوش کرو, عقل کرو. اب دیکھیے اس میں بہت ساری باتیں ہیں گناہوں کی, تو چھوٹے گناہوں کو چھوٹا اور حقیر نہیں ماننا. چھوٹے چھوٹے گناہوں کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے قافلہ کسی جگہ اترا, سب ادھر ادھر چلے گئے اور لکڑیاں سمیٹ کر تھوڑی تھوڑی لے آئے, تو چاہے ہر ایک کے پاس لکڑیاں کم کم ہیں لیکن جب وہ سب جمع کر لی جائیں گی تو ایک انبار لگ جائے گا جس سے دیگیں پک جائیں گی. اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہو کر ڈھیر لگ جاتے ہیں اور اچانک اس گناہگار کو پکڑ لیا جاتا ہے اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے. یہ مسند احمد کی روایت 9842 کا خلاصہ تھا. اس لیے اپنے گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھیں. میں نے تو ایک تعریف رکھی ہوئی اپنے دل میں, کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے کیونکہ بہت بڑے رب کی نافرمانی ہے. آپ اپنے بچے سے کہ پانی لاؤ, نہ دیں. آپ کے کیوں نہیں لائے, کہے گا ماما کیا ہوا پانی نہیں دیا نا, پھر کیا بڑی بات ہے. تو آپ کہیں گے بات پانی کی نہیں ہے, میں تیری ماں ہوں, میری بات تو نے نہیں مانی. ہر گناہ کو بڑا گناہ سمجھیں. پھر مسند احمد میں نفس سلم کے مسند احمد کی روایت ہے, آپ کے سامنے کسی ایک شخص کی بہت تعریفیں بیان کی, آپ نے فرمایا افسوس تو نے اس کی گردن مار دی. کئی مرتبہ یہی فرمایا کہ اگر کسی کی تعریف کر دی ہی ہو تو یوں گمان فلاں کی طرف سے ہے یہ کہو. حقیقی علم تو اللہ کو ہے, بس اپنی معلومات بیان کر کے خود کسی کی پاکیزگی بیان کرنے نہ بیٹھ جاؤ. یہ مسند احمد کی روایت ہے 2661. یعنی منہ پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے. ایک جملہ لکھ لیں اپنے دل سے, جس دن ادارہ بنے گا اس کے دیوار پہ لکھوا دیں گے, اگر آپ یہاں کچھ اچھا دیکھیں تو دوسروں کو جا کر بتائیے, اور اگر آپ یہاں کچھ برا دیکھیں تو ہمیں بتائیے. کبھی کوئی منہ پہ آ کے کچھ کہے تو میں اس کو یہ بات کہہ دیتی ہوں, پوری بات سنے بغیر, کہ یہ بات آپ دوسروں کو کہہ دیں, شاید آپ کی بات سن کے کل کوئی آپ کے ساتھ آ جائے, مجھے کہیں گے کتنا خطرہ, میرا نفس, میرا شیطان موٹا ہو جائے, میرے اندر ایک ہنس بھر جائے کہ ہائے میں نے ان کو اتنا اچھا پڑھایا, میری کیا اوقات ہے, مجھے کیا آتا ہے, کچھ بھی نہیں آتا. یہ صرف اللہ کی ذات ہے جو آپ سے, آپ کے سامنے بات کہلواتی ہے. کسی کی بھی منہ پہ تعریفیں نہ کریں, منہ بھر بھر کے تعریفیں کرنے سے نظر بھی لگتی ہے اور اگلے کو ہم ہلاک کرتے ہیں کن چھری کے ساتھ. کیا سیکھا, اپنی کوششیں ہدایت کے لیے کرنی ہے, خوشی غم ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا ہے, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنی ہے, سرکشی اور ظلم کا انجام بہت برا ہے, ایسا کسی بھی عمل کرنے سے بچنا ہے, غفلت سے پناہ لینی ہے, دنیا کے لہو و لعب میں نہیں کھونا. اصل میں یہ صورت بہت خوبصورت تھی, اس میں ابھی بھی دو تین نقطے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ جس میں ہم نے بات نہیں کی, جس میں ایک ایصال ثواب کا ہے. تھوڑی سی بات کر دوں کیونکہ ادھر آیت کے آئی تھی کہ انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی تھی. اس پہ ایک تو لیکچر ہے ہمارے پاس, ایصال ثواب, اس کے طریقے, یعنی مرنے کے بعد کسی کو کیا فائدہ دیا جا سکتا ہے, وہ سن لیجئے. ویسے تو سورہ یاسین کی آیت 12 پہ, لیکن اس کا ٹاپک یہی ہے کہ کسی کو ہم کس طریقے سے فائدہ دے سکتے ہیں. یہاں صرف اتنا سا سمجھ لیجئے کہ دنیا میں آپ دین کے لیے کوئی کوشش کرتے ہیں تو اس کے رزلٹ نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ دنیا کے امتحان رزلٹ اورینٹیڈ ہوتے ہیں, جبکہ اللہ کے رستے کے یہ امتحان جو ہیں یہ ایفرٹ اورینٹیڈ ہے. ورنہ تو حضرت نوح علیہ السلام بیچارے ناکام ہو گئے, ان کو تو ریزلٹس نہ ملے. رہ گئی بات یہ ہے کہ دنیا میں آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں, کچھ نہیں مل رہا, پودا اگ ہی نہیں رہا, جڑ ہی نہیں پکڑا, کوئی بات نہیں, آپ کو جنت میں مل جائے گا. کچھ کو تھوڑی سی محنت سے بہت کچھ مل جاتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو دیکھیں, باقی مرنے والوں کو ہم کیا دے سکتے ہیں کیا نہیں, جب قبر میں کیا ہو رہا ہے کیسے نہیں, اس کو سمجھیے. باہر کتنی گرمی ہے نا, یہاں کتنی ٹھنڈ ہو جاتی ہے کبھی کبھی, اس کمرے کا ماحول کیا ہے, یہاں کیسے, یہ کون بتا سکتا ہے جو ادھر سے جائے گا باہر, باہر کھڑے وہ کو کیا پتا کہ اندر کیا ہے. اسی طرح یاد رکھیے قبر, قبر میں کیا ہو رہا ہے، اندر کے کیا حالات ہیں، مرنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، یہ کوئی نہیں بتا سکتا. یا تو مردے آ کر بتائیں گے یا وہ نبی بتائے گا جو وما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. آج ہماری امت ہدایت کے لیے قرآن نہیں پڑھتی، مقصد ہی بدل گیا، قرآن پڑھنے کا تو طریقے بھی بدل گئے. ہم کہتے ہیں کہ بس پڑھو، کسی کے گھر جا رہے ہیں تعزیت کے لیے، وہاں سپارہ سپارہ کھول کے دے دیا. کیوں میں آپ کے گھر جاؤں گی؟ کیوں جاؤں گی؟ باتیں کروں گی نا، حال پوچھوں گی، احوال پوچھوں گی، اور سنائیے کیا ہے، آپ کچھ کھلا دیں گے، پلا دیں گے، تھوڑی سی باتیں کر کے ہم کہیں گے اچھا اب گھر جاتے ہیں. میں آپ کے گھر جاؤں اور اپنا قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دوں تو آپ نہیں سوچیں گے کہ میں کیوں آئی، گھر جا کے پڑھتی. لوگ کہتے ہیں جی پڑھ لیا، پھر کچھ لوگ کہتے ہیں باتیں بڑی کرتے ہیں نا لوگ بیٹھ کے، تو ہم سپارے ان کو دیتے ہیں. تو بتائیے کہ خاموش کرانا ہے تو شادیوں میں بھی اگلی شادی میں پارے لے جائیے گا، ہر گول ٹیبل پہ 7 پارے 8 پارے رکھ دیجئے کہ لے بھائی ذرا باتیں نہ کریں، بیٹھ کر سپارہ سپارہ پڑھ لیں، بیکار بات ہے. تیسرا عذر لوگ دیتے ہیں کہ کیا ہوا جی، اسی بہانے سے لوگ قرآن تو پڑھتے ہیں، تو کیا ہم قرآن بہانے سے پڑھیں گے؟ ہاں یاد رکھیے، یہ سارے من گھڑت طریقے ہیں. کریں کیا، اس زندگی میں اس قرآن کو ہدایت کی کتاب بنائیں، اس پہ مال لگائیں، اس پہ وقت لگائیں، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ فائدہ بہت ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اس کتاب کو زندگی میں کھولنے والا بنائے، نہ کہ ہمارے مرنے کے بعد لوگ کتابیں کھول کر قرآن پڑھنے لگ جائیں. چلیے اب تلاوت سنتے ہیں سورت قمر کی آیات کی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء حكمة بالغة فما تغني النذر
سورة قمر. آپ دیکھیے کہ سورت طور، سورت نجم، سورت قمر، ایسے لگ رہا ہے کہ کائنات میں جو چیزیں پھیلی ہوئی ہیں ان کے ناموں پر یہ صورتیں، بہت ہی غور و فکر والی یہ صورتیں. لکھیے گا سورت قمر آیت نمبر 1 سے 22. ٹاپک ہے دین کی پکار پہ نہیں اٹھتے لیکن سور کی آواز پر اٹھ جائیں گے. قیامت کے منظر ہیں اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے. انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے. یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آ چکی جن میں ڈانٹ ٹپٹ کی نصیحت ہے اور کامل عقل کی بات ہے، لیکن ان ڈرانے والی باتوں نے بھی ان کو کچھ فائدہ نہ دیا. بس نبی آپ ان سے اعراض کیجئے، جس دن ایک پکارنے والا ناگوار چیز کی طرف پکارے گا یہ جھکی آنکھوں قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے گویا وہ پھیلا ہوا ٹڈی دل ہے. آج گرم بستروں سے نہیں نکلتے تھے اذان کی آواز پہ، وہاں قبروں سے نکل آئیں گے. پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوئے، اور کافر کہیں گے یہ دن تو بہت سخت ہے. کافروں پہ قیامت کا دن اور قبروں سے اٹھنے کا دن بہت سخت ہوگا. فدا ربہو، اب آگے حضرت نوح کی بات ہے. ان سے پہلے قوم نوح نے بھی ہمارے بندے کو جھٹلایا اور دیوانہ بتلا کر جھڑک دیا تھا، پس اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں بے بس ہوں، تو میری مدد کر. پس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کے میں سے کھول دیا، اور زمین میں سے چشموں کو جاری کیا. پس اس کام کے لیے جو مقدر کیا گیا تھا، دونوں پانی جمع ہو گئے، اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر لیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، بدلہ اس کی طرف سے جس کا کفر کیا گیا. ہائی لائٹ کریں، اللہ کو اپنے نبیوں پہ بڑا پیار آ رہا ہے. حضرت ابراہیم کی بات پہ کیا تھا؟ و ابراہیم الذی وفا، میرا وہ ابراہیم جس نے وفا کی. یہاں حضرت نوح کی بات ہے تو کیا کہا؟ وہ شخص جس کی ناقدری کی گئی، لمن کان کفر. حقیقت ہے کہ دنیا میں انبیاء کرام کی قدر نہیں کی جاتی. یہ جو پیچھے ہم شفاعت کی بات پڑھ کے آئے ہیں نا، شفاعت حقہ شفاعت باطلہ، اس کے پیچھے بھی یہی ہے. نبیوں کو چونکہ دنیا میں اپنے ان کاموں پہ وہ پروٹوکول اور عزت نہیں ملی جو ان کا حق تھا، اس کو اللہ قیامت کے دن کمپنسیٹ کریں گے سفارش کی صورت میں. نوح آئیے، آپ سفارش کر لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئیے، فلاں آئیے، اور بالکل اس ادارے کی طرح کے جو اپنے اسکول کے بچوں کو گریجویشن پہ ریزلٹس دینا چاہتے ہیں تو شہر کی کسی بڑی شخصیت کو لوگ بلاتے ہیں، کیا آپ اپنے ہاتھ سے سرٹیفکیٹس دیجئے؟ کیا ان کا فیصلہ ہوتا ہے کس کو دینا ہے کس کو نہیں، کون فرسٹ کون سیکنڈ؟ نہیں، وہ اسکول کا کام ہوتا ہے نا، اور اسکول والے کرتے ہیں گریڈس پہ. قیامت کے دن بالکل ایسا ہی ہوگا، فیصلے پہلے ہوں گے، اللہ رزلٹ تیار پہلے کروائیں گے، اور ایک ایک نبی کو بلاتے جائیں گے کہ آئیے نوح علیہ السلام، آپ کی تو بڑی ناقدری کی گئی تھی، آپ ذرا آ کر سفارش کیجئے، میں آپ کی سفارش پہ کچھ لوگوں کو جنت دوں گا. اللہ نے کسی کو بھی ایسے ہی ادھر ادھر سے نہیں جانے دینا. پھر آگے کشتی کا واقعہ، اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر رکھا، باقی رکھا، پس کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب گنتی جائیے یہ آیت کتنی دفعہ آئے گی صورت میں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ، بتاؤ میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں کیسی رہیں؟ اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ قوم عاد نے بھی جھٹلایا، پس کیسا ہوا میرا عذاب اور میرے ڈراوے؟ ہم نے ان پر تند و تیز مسلسل چلنے والی ہوا ایک منحوس دن میں بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر دے پٹکتی تھی، گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہیں، بس کیسی رہی میری سزا اور میرا ڈرانا؟ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، بس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی انگلی یعنی یہ شہادت کی اور درمیانی انگلی یہ ان کو اس طرح پیش کیا اور فرمایا کہ میں اور قیامت اسی طرح مبعوث کیے گئے، اور ایک روایت میں کہ قریب تھا، اتنی زیادہ کہ قریب تھا کہ وہ مجھ سے آگے بڑھ جائے. یہ مسند احمد کی روایت ہے 338، یہ ہے حدیث اقتربت الساعۃ وانشق القمر پہ، قیامت قریب آ چکی ہے، کسی وقت بھی دنیا کا یہ تار ٹوٹنے والا ہے، نشانیاں تو ساری آ چکی. دوسری بات دیکھیے کہ یہاں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ بار بار آ رہا ہے، اس کو سمجھیے گا. قرآن پاک کو سمجھنے کے کچھ درجے ہوتے ہیں. شروع میں ایمان تھوڑا ہوتا ہے نا تو تھوڑا پڑھنے کو دل کرتا ہے، بس پڑھ ہی لیں تو بڑی بات ہے، سمجھ آنا دور کی بات ہے. پھر آہستہ آہستہ آپ کا ایمان بڑھتا ہے، جیسے شروع میں عقل کم ہوتی ہے نا، کھانا بھی کم کھاتا ہے بچہ، وقت کے ساتھ عقل آتی ہے تو کھانا بھی زیادہ کھانے لگتا ہے. اسی طرح ایمان کی گروتھ ہوتی ہے، شروع میں تھوڑے ایمان کے ساتھ تھوڑا قرآن سمجھ آتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ایمان کی گروتھ ہوتی جائے گی تو کیا ہوگا، پڑھیں گے اور مزہ آئے گا. فرق کس بات کا ہے؟ یہاں لفظ تذکر، کل کے پارے میں سورت محمد میں آیا تھا فلا یتدبرون القرآن، دونوں کو سمجھیے، جملہ لکھ لیجئے، تذکر کے اعتبار سے قرآن آسان ترین کتاب ہے. جیسے آپ میں سے اکثر کو کافی باتیں سمجھ آ گئی ہیں اس دورہ قرآن میں، کوئی بہت انٹلیکچوئل باتیں تو نہیں ہے نا، دو جمع دو چار چھ یہ تو نہیں ہے نا، لیکن تدبر کے اعتبار سے قرآن بہت مشکل کتاب ہے. جتنا گہرائی میں جاتے جائیں گے اتنے ہی موتی ملتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دونوں ہی راستے آسان کر دے. تذکر سب کر لیتے ہیں، تدبر ہر ایک نہیں کر سکتا، اس کے لیے انسان کو بہت ساری چیزوں کو پہلے سمجھنا پڑتا ہے. قرآن کی قرأت اور تلاوت اللہ نے آسان کر دی. ابن عباس کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اس میں آسانی نہ رکھ دیتا تو مخلوق کی طاقت نہ تھی کہ اللہ عزوجل کے کلام کو پڑھ سکیں. سچ ہے نا، کسی میں طاقت نہیں، میرے آپ میں بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو پڑھ سکتے. میں کہتا ہوں انہی آسانیوں میں سے ایک آسانی وہ ہے جو پہلے حدیث میں گزر گئی کہ یہ قرآن سات قرأتوں پر نازل کیا گیا ہے، یعنی اس کو پڑھنے کے سات مختلف ایکسنٹ ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے 2419. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ آیت 18 میں ہم نے دیکھا مختلف قوموں کے تباہ و برباد ہونے کی باتیں. یہ آپ کے میرے لیے عبرت کیوں ہے؟ دوسروں پہ جو ہوا، جیسے قوم ہود کی بات ہے، قوم نوح کی بات ہے، کسی پہ ہوائیں اور کسی پہ طوفان تھے، آپ کا میرا عمل کیا ہے کہ ذرا سی بھی اگر آندھی چلے، ذرا سی بارش کے موسم بنے، فوراً استغفار پہ آ جائے کہ اللہ پتہ نہیں ہماری بھی پکڑ کا وقت تو نہیں آ گیا. اور کیا سیکھا؟ انشاءاللہ کہتے ہیں خواہش پرستی کی وجہ سے حق کو نہیں جھٹلانا، آخرت کا تذکرہ کرتے رہنا ہے تاکہ ہمارے اعمال درست رہیں، لاچاری اور بے بسی کے عالم میں اللہ سے دعا کرنی ہے، اور اہل قرآن میں سے بننا ہے، اللہ کے عذابوں سے ڈرتے رہنا ہے، ان سے بچنے کی دعا کرنی ہے. چلیے آیت 23-40 ٹاپک لکھیے گا، بڑی بڑی قوتیں یا بڑی بڑی قومیں کٹہرے میں. جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ بڑے بڑوں کو کٹہروں میں لے آتا ہے. کیسے؟ کذبت ثمود بالنذر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه. قوم ثمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا اور کہنے لگے کیا ہم ایک شخص کی فرما برداری کرنے لگے؟ تب تو یقیناً تم غلطی اور دیوانگی میں پڑے ہوئے ہوں گے، کیا ہمارے سب کے درمیان صرف اسی پر وحی اتاری گئی؟ نہیں، بلکہ وہ جھوٹا شہی ہو رہا ہے. ذرا نوٹ کریں نبیوں کے بارے میں کیسے نیگیٹو ریمارکس دے رہے ہیں لوگ. یہ سب جان لیں گے کل کو کہ کون جھوٹا تھا اور کون شیخی خور. بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجیں گے، پس سے سوالے تو ان کا منتظر رہے اور صبر کر، ہاں ان کو خبردار کر دے کہ پانی ان میں تقسیم شدہ ہے، ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا. انہوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی جس نے اونٹنی پر وار کیا اور اس کے پاؤں کاٹ دیے، یعنی کوچے، پس کیوں کر ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا، ہم نے ان پر ایک چیخ بھیج دی پس ایسے ہو گئے جیسے باڑ بنانے والے کی روندی ہوئی گھاس، اور ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، پس کیا ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے؟ قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا، بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی سوائے لوط کے گھر والوں کے، انہیں ہم نے سحر کے وقت نجات دی، اپنے احسان سے ہر شکر گزار کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. یقیناً لوط علیہ السلام نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، لیکن انہوں نے ڈرانے والے کے بارے میں شک و شبہ اور جھگڑا کیا، اور ان لوط کو ان کے مہمانوں کے بارے میں پھسلایا، بس ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی اور کہہ دیا میرا ڈرانا اور میرا عذاب چکھو. اور یقینی بات ہے کہ انہیں صبح سویرے ہی ایک جگہ پکڑنے والے مقررہ عذاب نے غارت کر دیا، بس میرا عذاب اور میرے ڈراوے کا مزہ چکھو. اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، بس کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ آپ جواب ہی نہیں دے رہے. ہیں آپ نصیحت پکڑنے والے؟ کہیے اللہ ہمارے لیے اس کی نصیحت پکڑنا آسان کر دے. کیا سیکھا؟ اللہ کی طرف سے ڈراووں کو جھٹلانا نہیں ہے، خود پسند نہیں بننا، انصاف پسند ہونا ہے. سمجھنے کے لیے قرآن آسان ہے، اس لیے اس کو سیکھنے سے حیل و حجت نہیں کرنی، مہمان نواز بننا ہے. چلیے آخری رکوع سورت قمر کا، آیت نمبر 41-50 ٹاپک لکھیے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اور سچی عزت کی جگہ مل گئی بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب. اللہ اکبر. اللہ ہمیں بھی یہ جملہ سنا دے. کبھی عمرے کا ویزا مل جائے نا اور حج کے کرے میں آپ کا نام آ جائے تو لوگ پھولے نہیں سماتے, تو وہ دن کیا ہوگا جب بیت اللہ نہیں بلکہ رب بیت اللہ کے پاس ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوں گے آپ اور میں. آج تو اس کا تصور بھی محال ہے. وَلَقَدْ جَعَلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا. اور فرعونیوں کے پاس بھی ڈرانے والے آئے, انہوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائیں, بس ہم نے بڑے غالب کوی پکڑنے والے کی طرح پکڑ لیا. اے قریشیو, کیا تمہارے کافر ان کافروں سے کچھ بہتر ہیں, یا تمہارے لیے اگلی کتابوں میں چھٹکارا لکھا ہوا ہے, یعنی اللہ نے کیا تمہیں کچھ باتیں لکھ کر دی ہیں, یا یہ کہتے ہیں کہ ہم غلبہ پانے والی جماعت ہیں؟ عن قریب یہ جماعت شکست دے گی, عن قریب یہ جماعت شکست دے جائے گی, سوری, عن قریب یہ جماعت شکست دی, ان قریب یہ جماعت شکست دی جائے گی اور پیٹھ دے کر بھاگے گی, بلکہ قیامت کے گھڑی ان کے وعدے کا وقت ہے اور قیامت بڑی سخت اور کڑوی چیز ہے. بے شک گناہگار گمراہی میں اور عذاب میں ہیں. جس دن وہ اپنے منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے. سوچیے ذرا, تصور کی نگاہوں سے دیکھیں. اور ان سے کہا جائے گا دوزخ کی آگ لگنے کے مزے چکھو, بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر اندازے سے پیدا کیا اور ہمارا حکم صرف ایک دفعہ کا ایک کلمہ کن ہی ہوتا ہے, جیسے آنکھ کا چھپکنا, اور ہم نے تم جیسے بہت ساروں کو ہلاک کر دیا, بس کوئی ہے جو نصیحت لینے والا؟ اللہ ہمیں ہی بنا دے. جو کچھ انہوں نے اعمال کیے سب نام اعمال میں لکھے ہوئے ہیں, اسی طرح ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے. یقیناً ہمارا ڈر رکھنے والے جنتوں اور نہروں میں ہوں گے. ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یقیناً ہمارا ڈر رکھنے والے جنتوں اور نہروں میں ہوں گے, راستی اور عزت کی بیٹھک میں قدرت والے بادشاہ کے پاس. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ہمیں جھٹلانے سے بچائے. آپ دیکھیے کہ پیچھے جھٹلانے والوں کی باتیں ہیں نا, کیسے بحثیں کرتے تھے, کیسے جھگڑے کرتے تھے, یہ نہیں وہ نہیں یہ نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ میری امت کے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو آخری زمانے میں پیدا ہوں گے اور تقدیر کو جھٹلائیں گے. یہ طبرانی کی روایت ہے 5316. تو سیکھنے کی بات کیا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کو نہیں جھٹلانا, گمراہی سے بچنا ہے. اللہ نے ہر چیز میں اعتدال پسندی ہے, یعنی اللہ کی ہر چیز میں اعتدال ہے, ہمیں بھی اعتدال پسند ہونا ہے. اپنی زندگی کا لائحہ عمل قرآن و سنت کے مطابق بنانا ہے. کسی بھی منصب اور مرتبے اور گروہ پر فخر نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق دے. اپنے لیے اچھی سی دعا مانگے, کیونکہ آگے ہم بہت خوبصورت سورت پڑھنے لگے ہیں. سورۃ الرحمن, چند آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن علم القرآن, خلق الإنسان علمه البيان, الشمس والقمر بحسبان, والنجم والشجر يسجدان, والسماء رفعها ووضع الميزان, تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان.
جزاك اللہ خیر. سورۃ الرحمن. آپ دیکھیے کہ یہ سورت ایسی پیاری سورت ہے کہ آج لوگوں نے اس سے کئی کچھ شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ کا نام اللہ الرحمن اس کا بدل ہے, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لفظ اللہ کے بدلے میں اگر آپ الرحمن بھی کہہ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. سورہ بنی اسرائیل میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ قل ادعوا اللہ ود الرحمن, اللہ کہہ دو یا رحمان کہہ دو. اور یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بہت بڑے مجمع میں پڑھی شروع سے آخر تک. صحابہ کرام خاموشی سے سنتے رہ گئے. آپ نے فرمایا تم سے تو جنات ہی اچھے ہیں. جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو وہ جواب دے رہے تھے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. 31 بار یہ آیت آئے گی آپ کے اس حصے میں. ہر آیت پہ فرشتے کیا پڑھتے تھے. اب آپ نے بھی انشاءاللہ جب عربی کی آیت پڑھنی ہے سننی ہے تو یہ کہنا ہے لَبِشَيْءٍ مِّن نِّعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّب فَلَكَ الْحَمْدُ. اے ہمارے پروردگار, ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے, تیرے ہی لیے ساری تعریفیں لائق ہیں. یہ ترمذی کی روایت ہے 3291. تو ٹاپک پہلی 25 آیتوں کا کیا ہے؟ رحمان کی خاص صفت, قرآن کا علم, خلق اور بیان. یہاں آپ کو ایک ٹرائنگل دکھے گی, ٹرائی فولڈ. اللہ کی ذات, خلق کی تخلیق اور بولنے کی قوت دینا. کیا پتہ چلا کہ اگر ہم قرآن کو تھام لیں, ہمارے بول چال اللہ کے حکموں کے مطابق ہو جائیں تو اللہ کی رحمت آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن, خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے قرآن سکھایا. اللہ کے رحمان ہونے کا اظہار یہ قرآن ہے. سب سے بڑا رحم انسانیت پہ اللہ کا کیا ہے کہ اس نے یہ قرآن نازل کیا. اللہ ہمیں بھی اس سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے. اسی نے انسان کو پیدا کیا, دوسری نعمت. پھر اسے بولنا سکھایا, تیسری نعمت. کیا پتہ چلنا کہ بولنا بھی ایک نعمت ہے. آپ دیکھیے کہ دنیا میں مختلف مخلوقات ہیں نا, انسان ایک عجیب ہی مخلوق ہے. ہر جانور کی ایک مختلف خوبی ہے, کوئی چیختا ہے, کوئی چنگھاڑتا ہے, کوئی چڑیا ہے چہچہاتی ہے, کوئی گھاس کھاتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے. انسان میں ساری صلاحیتیں اکٹھی ہیں اور سب سے بڑی صلاحیت ہے بولنے کی صلاحیت. آپ کہتے ہیں کہ ہمارے برین کا سب سے بڑا حصہ اور سب سے اسٹرانگ پارٹ کیا ہے کہ وہ ہمارے بولنے کو کنٹرول کرتا ہے. کئی دفعہ ہم بغیر سوچے بول رہے ہوتے ہیں. کون کنٹرول کر رہا ہے؟ یہ اندر سے برین کنٹرول کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. کیا پتہ چلا کہ بہترین صلاحیت کو بہترین کلام کے لیے لگا دیں. الرحمن علم القرآن. سوچیے ذرا, اگر ہم بولتے نا کیٹلز کی طرح بھاں بھاں کرتے, گائے بھینس کی طرح ہماری آوازیں ہوتی, گدھے کی طرح ڈھنچو ڈھنچو کرتے, تو اللہ کی خاص صفات علم, خلق اور بیان. کس کو سکھایا اللہ نے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. سب سے پہلے جبرائیل کو. ہر نبی کے پاس جبرائیل وحی لے کر آئے. آج اس امت کو دیکھے تو وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا, آپ کے ذریعے صحابہ کو سکھایا, اور اس کے بعد نسل در نسل آج یہ صلاحیت اللہ نے آپ کو مجھے دی. سب سے بڑی نعمت یہ قرآن کی تعلیم, اس کو عام کرنا, اپنی زندگی کا اس کو گول بنا لیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں کر دے اس کو. پھر فرمایا آفتاب اور ماہتاب مقررہ حساب سے ہیں, اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں. اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی تاکہ بولنے میں تجاوز نہ کرو. انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کمی نہ دو. اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی جس میں میوے ہیں اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں اور بھس والا اناج اور خوشبودار پھول ہیں. ایک ایک پھل کو چھلکوں میں پیک کیا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ ان ٹچڈ بائی ہیومن ہینڈ. آج گلوز پہن کر لوگ کام کرتے ہیں. ایک ایک کیلے کو ذرا دیکھیے, چھیلے اندر سے کتنا خوبصورت صاف ستھرا نکلتا ہے. ایک ایک اورنج, پھر اس کے اندر پھانک, اور ہر پھانک کے اندر ایک ایک بوند کو ٹیٹرا پیک کیا ہوا ہے. دنیا میں کوئی ایسی فیکٹری کے ایک ایک ڈراپ آف جوس کو پیک کرے اور جہاں بیٹھے کھولا کھا کے چھلکا لگ کر دو. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. سکھایا جا رہا ہے کہ اس کائنات میں ڈسپلن ہے, اعتدال ہے, خوبصورتی ہے, صفائی ہے, ستھرائی ہے. جب انسان ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتا ہے تو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہے. اور آج آپ دیکھیں یہ جو خس کی بات ہے, بھوسی, آج یہ اصل آٹے سے زیادہ مہنگی ملتی ہے. کائنات میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ مقصد سے بغیر پیدا نہیں کی گئی. لہذا فبأی آلائی ربکما تکذبان, اے انسان اور جنو, تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. آپ اردو میں کہہ دیں, اللہ کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے. اس نے انسان کو بچنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی, اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. پس انسان اور جنو, تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا. پس انسان اور جنو, تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اس نے دو دریا جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں, ان دونوں میں سے ایک آڑ ہے کہ اس سے بھر نہیں سکتے. دیکھے آپ نے وہ مقام دنیا کا, آدھا پانی نیلا اور آدھا سفید, بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں, لیکن پانی کی ڈینسٹی کا فرق ہے کہ دونوں پانی آپس میں نہیں ملتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, بس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں میں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں, بس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جہاز جو سمندروں میں پہاڑ کی طرح بلند چل پھر رہے ہیں, بس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فرشتوں کی اور جنوں کی تخلیق کا ذکر ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا, فرشتے نور سے اور جنات نار سے اور انسان اس مٹی سے جس کا ذکر تمہارے سامنے ہو چکا پیدا کیے گئے. یہ مسلم کی روایت 2996. تو اب دیکھیں سورت الرحمن اصل میں کیا ہے, اللہ سے پیار کرانے والی سورت. ایک ایک چیز جو میں ترجمے میں پڑھ رہی ہوں, اس کو پڑھتے ہوئے اپنے دل میں سبحان اللہ کہہ دیں کہ اللہ تو نے جو بنایا خوب بنایا. سیکھنے کی باتیں کیا ہیں کہ اللہ سے پیار کرنا سیکھنا ہے. ہر بھلائی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنی ہے, تمام نعمتوں کو شمار کرنا ہے, زندگی میں توازن قائم کرنا ہے, کسی معاملے میں نا انصافی اور ظلم نہیں کرنا, اور کفران نعمت نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. آگے دیکھیے آیت نمبر 26 سے 45. ٹاپک لکھیے گا فانی کا رشتہ باقی سے. فانی کون ہے؟ کل من علیہا فان, اور باقی کون ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. آئیے سنتے ہیں. زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں. سچ ہے نا؟ ذرا سا خود کو چٹکی کاٹ کے یقین دلائیں کہ ایک دن میں اس دنیا میں نہیں رہوں گی. اپنے گھر سے اپنی من پسند چیزوں کو سمیٹتے سنبھالتے اور اس پہ لوگوں پہ اس کی وجہ سے غصہ کرتے وقت اس کو سوچئے گا, وہ بھی تو دن ہوگا جب میں نہیں ہوں گی. کیا ہوا اگر کسی نے میری چیز خراب کر دی؟ آج تو ہم اپنے آپ کو اتنا بڑا بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے دل اٹھا کر اگلی دنیا میں دل لگانے والا بنا دے. صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے وہ باقی رہ جائے گی. پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سب آسمان و زمین والے اسی سے مانگتے ہیں, اور کل یوم ہوا فی شان. کل یوم ہوا فی شان, بڑی خوبصورت آیت ہے. ہر دن وہ ایک شان میں ہے, اور شان کہتے ہیں حالت کو, کام. یعنی اللہ کو ہر روز نئے نئے کام ہیں. کیا کام ہے اللہ کو؟ کسی کو تخت دینا، کسی کو تختے پہ ڈالنا، کسی کے گناہوں کو معاف کرنا، کسی کی پریشانیوں کو دور کرنا، اپنی مخلوق میں ہزاروں لاکھوں کے شکووں کو سننا، کسی کا مقام بڑھانا، کسی کا گھٹانا، کسی کو پیدا کرنا، کسی کو مارنا، کسی کا رشتہ کرنا، کسی کا رشتہ توڑنا، کسی کو زندگی دینا، کسی کی زندگی چھیننا. کیا زمین و آسمان پہ جو کچھ ہے اللہ نہیں کر رہا؟ تو کیا آپ اور میں زیادہ بزی ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں. تو سوچیے کہ ہر روز اللہ تعالیٰ کا وجود ایک نئے رنگ میں دنیا میں آتا ہے. کبھی بارش، کبھی سورج، کبھی چاند، کبھی رات، کبھی دن، کبھی کچھ. کسی کو مرتے مرتے بچانا، کسی کو ڈوبتے ڈوبتے بچانا. کیا پتہ چلا کہ اللہ اس ملٹی ٹاسکنگ، آپ کو مجھے بھی زیادہ کام کرنے ہیں. ہر روز جب صبح ہوتی ہے ہمیں نہیں پتہ ہوتا، اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ آج اس نے میرے ساتھ کیا کرنا، اور ہر رات ہوتی ہے تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے. آپ نے میں نے کرنا کیا؟ خود کو مصروف رکھنا ہے. بس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاؤ کہ جنوں اور انسانوں کے گروہ ہو ان قریب ہم تمہاری طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں گے. پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاؤ گے؟ اے گروہ ہے جنوں انس، اگر تم زمین میں سے، اگر تم میں سے آسمان و زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو، بغیر غلبے اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جھٹلا سکتے ہیں ہم لوگ؟ نہیں. جنوں اور انسانوں کے گروہ ہو ان قریب ہم تمہاری طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں گے. پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ ہو جنوں انس، اگر تم میں آسمان و زمین کے کناروں سے نکل جانے کی طاقت ہو تو نکل بھاگو، بغیر غلبے اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے. پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کی باز پرس نہ کی جائے گی. کیوں؟ پہلے سے ہی پتا ہوگا. پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گناہگار صرف حلیے سے ہی پہچانے جائیں گے، اور ان کے پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے. بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے، اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر کھائیں گے. بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کبھی جانوروں کو دیکھا؟ بندھے ہوئے ادھر ادھر منہ مارتے، کبھی ادھر جاتے، پتہ نہیں وہاں ہونے کیا والا ہے. اللہ بچا کے رکھے. کیا سیکھا اللہ کا سچا مومن بننا ہے؟ اللہ ہر وقت نئے نئے کاموں میں ہے، تو ہم نے بھی خود کو مصروف رکھنا ہے. جہنم کی رسوائی سے پناہ مانگنی ہے. قیامت کے آنے سے پہلے وقت کو غنیمت جاننا ہے. اپنے اعمال کو درست کرنا ہے. آیت 46 سے 78، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں. اور ایک اور اس کا ٹاپک ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں نیکیاں کرنے والا بنا دے. ولیمن خاف مقام ربہ جنتان فبأی آلائی ربکما تکذبان. اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، دو جنتیں ہیں. بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں جنتیں بہت سی ٹہنیوں اور شاخوں والی ہیں. بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں دو بہتے ہوئے چشمے ہیں. اب یہ سب کیسا ہے؟ جب جائیں گے تو دیکھیں گے. دعا کیجیے اللہ ہمیں جنت دے دے. بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میووں کی دو قسمیں ہوں گی. بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جنتی اپنے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے. بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہاں شرمیلی نیچی نگاہ والی حوریں ہیں. نوٹ کیجئے گا، حور کا بھی اصل حسن اس کی حیا میں، مردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والیاں نہیں ہوں گی۔ جنہیں ان سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہیں لگایا، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، وہ حورے مثل یاقوت اور مونگے کے ہوں گی۔ بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہے؟ بس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں۔ پتہ نہیں کتنی کو جنتیں سجائی ہوئی اللہ نے آپ کے لیے، اللہ محروم نہ کرے۔ بس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، جو دونوں گہری سب سیاہی مائل ہیں۔ بس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، ان میں دو جوش سے ابلنے والے چشمے ہیں۔ بس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار، ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے۔ ایسے ہی ہوں گے جیسے دنیا میں ہوتے ہیں؟ نہیں، آپ نے فرمایا کہ دنیا اور جنت کے پھلوں میں نام کے سوا کوئی چیز مشترک نہیں ہے۔ پتہ نہیں وہ کیسے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں۔ نوٹ کریں، خوبصورتی بعد میں، نیک سیرت پہلے۔ بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، گوری رنگت کی حوریں جنتی خیموں میں رہنے والیاں ہیں۔ بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، ان کو ہاتھ نہیں لگایا کسی انسان یا جن نے اس سے قبل۔ بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، سبز مسندوں اور عمدہ فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام بابرکت ہے جو عزت اور جلال والا ہے۔ کہیے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کتنا ذکر آیا بیچ میں جنتوں کا، تو حدیث سن لیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دو جنتیں چاندی کی ہوں گی، اور ان کا تمام سامان بھی چاندی کا ہوگا۔ کیا پتہ چلا؟ میچنگ۔ اور دو جنتیں سونے کی ہوں گی، اور ان کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے سب سونے کا ہوگا۔ ان جنتوں میں اور اللہ کے دیدار میں کوئی چیز حائل نہ ہوگی سوائے اس کبریائی کے پردے کے، جو اللہ عزوجل کے چہرے پر ہے۔ یہ جنت عدن میں ہوں گے۔ یہ بخاری کی روایت 48-78۔ دعا کیجیے اللہ میں جنت عدن دے۔ آپ کو تو جنت عدن کی ایک خاص خوبی، کس کس کو پتہ ہے، ہاتھ کھڑا کر لے۔ اللہ نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا، چار چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی، اس میں ایک جنت عدن ہے۔ اور اس کی ایک اینٹ زمرد کی، جیسے سبز اور سرخ رنگ کا جڑاؤ سیٹ یاد کریں اپنی شادی کا، سرخ سبز اور موتی، سرخ سبز اور موتی، بڑے بڑے گھر ہیں، اتنے سے سیٹ میں ہم رہ جاتے ہیں۔ کیا ہوگی وہ جنت، فینٹسی۔ اللہ ہمیں ایسے ہی خوبصورت کام کرنے لے بنا دے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ کی صبح اور شام، ساری دنیا اور جو اس میں ہے سب سے بہتر ہے۔ جنت میں جو جگہ ملے گی، اس میں ایک کمان یا ایک کوڑے کے برابر کی جگہ ساری دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے افضل ہے۔ اگر جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت، سن لے اپنا حسن، ایک عورت دنیا میں جھانک لے تو زمین و آسمان کو جگمگا دے جی، اور خوشبو سے تمام عالم مہک اٹھے۔ ان کے سر کا دوپٹہ بھی دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے قیمتی ہے۔ تو جنت میں بھی دوپٹہ ہوگا، حسن ہے نا عورت کا دوپٹے کے ساتھ۔ عورت عورت لگتی کب ہے؟ جب وہ دوپٹے میں ہوتی ہے۔ یہ بخاری کی روایت تھی 2796۔ کیا سیکھا؟ خوب نیکیاں کرنی ہیں، نیکیوں کی رغبت دلانی ہے، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوصاف اور انعامات دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے، حساب کتاب کے دن سے ڈرنا ہے، جنتوں کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی دعائیں مانگنی ہیں۔ چلیے سورت واقعہ میں اب آپ کو خود پتہ لگے گا آپ کی میری کوششیں کس درجے کی ہیں۔ چلیے تلاوت تھوڑی سی۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم.
جزاك الله خير. سورت واقعہ، اس کے بارے میں ایک حدیث سن لیجئے. حضرت ابو بکر صدیق نے ایک موقع پہ اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ کے چند بال سفید ہو گئے. آپ نے فرمایا، ہاں، مجھے سورت خود، واقعہ، مرسلات، نبا اور اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا. ترمذی کی روایت ہے، حسن غریب درجے کی. اپنے سے پوچھئے، ہم کس غم میں بوڑھے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے غم بدل دے. یہ ترمذی کی روایت ہے 3297. تین رکوع ہیں سورت واقعہ کے، تین ہی قسم کے لوگ ہیں، تین قسم کے انجام ہیں. اس کی ایک سی ڈی ہے، آپ کو بھیجیں گے اس کا لیکچر، یعنی دعویٰ سی ڈی بنی تھی اس پہ، لندن میں ہوئی تھی یہ سورت. ایک دن میں، ایک سٹریچ میں ہم نے پوری ایک سوا گھنٹے میں پوری سورت کی تھی. آپ اس کو سن لیجئے، بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا. پہلی 38 ون سے 38 آیات کا ٹاپک لکھ لیجئے، تین قسم کا جینا اور تین مختلف انجام. آج اس سوچ کے ساتھ سنیے گا کہ ہم زندہ ہیں، ابھی بھی ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ. جب قیامت قائم ہو جائے گی جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی. یعنی جو لوگ بڑے باعزت تھے دنیا میں، قیامت کے ساتھ ہی جھٹکے کے نیچے ہو جائیں گے، اور جو بیچارے دبے پسے تھے وہ اوپر ہو جائیں گے. کیا پتہ چلا کہ قیامت کے دھماکے کے ساتھ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن اعمال ختم نہیں ہوں گے. دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی لیکن اعمال تباہ نہیں ہوں گے. بلکہ کیا ہوگا، آئیے سنتے. جبکہ زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پھر وہ مثل پرگندہ غبار کے ہو جائیں گے اور تم تین گروہوں میں ہو جاؤ گے. پس دائیں ہاتھ والے کیسے ہی اچھے ہیں، اور بائیں ہاتھ والوں کا کیا کہنا، بائیں ہاتھ والوں کا. والسابقون السابقون اولئک المقربون. اور وہ آگے والے، وہ تو آگے ہی والے ہیں. اللہ ہمیں آگے کر دے، آج ہمیں اصحاب الجمین سے نکال کر آگے کرتے. وہ کون ہوں گے؟ اولئک المقربون. وہ تو بڑے قریب کیے ہوں گے. اللہ ہمیں اپنا مقرب بنا لے. عند ملیک مقتدر میں ہمارا بھی نام لکھ دے. اللہ تیرے تو اتنے بندے ہیں, ہم تو بڑے تیرے کمزور ہیں, تیرے کمزور بندے ہیں. یا اللہ ہمارا نام اپنے پاس لکھ لے. فی جنات نعیم, نعمتوں والی جنتوں میں ہیں. بہت بڑا گروہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے. اللہ ہم ان تھوڑوں میں لکھ لے, چانس تو ابھی بھی ہے نا, تھوڑوں میں سے بھی صحیح. کیا ملے گا ذرا سنیے. آج دنیا میں اگر کوششیں کرتے ہوئے تھک گئے نا, ڈیوٹیاں نبھا کر تھک گئے, ذمہ داریوں سے تھک گئے, اب عید کی تیاریوں کو دل ہے, تو سنیے گا انجام کتنا پیارا. اور میں تو کھل کے کہہ سکتی ہوں کہ اولئک المقربون سابقون الاولون, وہ نہیں ہیں جن کو اپنی نیکیوں کی فکر ہے, یہ وہ ہیں جن کو اپنے ساتھ دوسروں کی نیکیوں کی فکر ہے. جو صرف اپنے لیے نہیں جیتے, وہ دوسروں کے لیے بھی جیتے ہیں. اللہ ہمیں ایسوں میں شامل کر لے. اپنے گھر کا بستر سوچئے جس پہ رات کو سوئے تھے. کتنا بھی خوبصورت آپ کا بیڈ ہو, اس کو ذہن میں لائیے. اور اب سنیے, اللہ سرور مودونا, وہ سونے کی تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ہوں گے. جنت میں آپ کا بیڈ سونے کا ہوگا. ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے, آمد و رفت کریں گے. آپ خورے اور جگ لے کر اور ایسا جام لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے پر ہو, جس سے نہ سر میں درد ہو نہ عقل میں فطور آئے. اور ایسے میوے لیے ہوئے جو ان کی پسند کے ہوں, اور پرندوں کے گوشت جو ان کو مرغوب ہوں, اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں. وجہ, اتنا کچھ کیوں مل گیا؟ لوگ کہتے اتنا اچھا پیکج آپ کو ملا, اتنا کیسے مل گیا؟ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے, جزام بیما کا نو یا ملون. یہ صلہ ہے ان کے اعمال کا, خواہشوں کا نہیں, دعاؤں کا نہیں. جنت عمل سے ملے گی. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما, نہ وہاں بیکار باتیں سنیں گے نہ گناہ کی بات, صرف سلام ہی سلام کی آواز ہوگی. اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے. اب سیکنڈ گریڈ, پہلا تو گزر گیا سونے کے تختوں والا, اب بیچ والے. سنیے ان کا انجام. وہ بغیر کانٹوں کی بیریوں اور تہ بہ تہ کیلوں اور لمبے لمبے سایوں اور بہتے ہوئے پانی اور بکثرت پھلوں میں, جو نہ ختم ہوں گے نہ روک لیے جائیں گے, اور اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے. ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پر بنایا ہے, اور ہم نے انہیں کنواریاں بنا دیا. جوان عورتیں ہوں گی. اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آئی, بوڑھی تھی, کہنے لگی کہ میں جنت میں جاؤں گی. کہا جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں ہوگی. دکھی ہو کے چل پڑی. آپ نے کہا کوئی اس کو بتائے کہ تو جوان کر کے بھیجی جائے گی. آپ میں سے کس کس کو لگتا ہے کہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے؟ ماشاء اللہ, اس کو کہتے ہیں سارے جوان ہیں. جنت میں اللہ تعالیٰ آپ کو بھرپور جوان کر کے بھیجے گا. یہ دیکھیے قیامت کے دن کے تین گروہ مائنڈ میپ ہے آپ کے سامنے. بائیں ہاتھ والے فاسقین ہوں گے, دائیں ہاتھ والے صالحین ہوں گے. پاسرس, اونلی پاس ہوئے, پہلے فیل ہو گئے ہیں, اور آگے بڑھنے والے ہیں پوزیشن ہولڈر, ڈگری, ڈپلوما, سرٹیفکیٹ, گولڈ میڈلسٹس. کس میں ہونا ہے آپ نے؟ میں نے دائیں ہاتھ والے صرف صالحین ہیں. یہ وہ صالح لوگ ہیں جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتے تھے, اور بشری کمزوریوں کی وجہ سے ان سے غلطیاں بھی ہو جاتی تھیں. ان کو دائیں ہاتھ میں عمال نامہ ملے گا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو معاف بھی کر دے گا. اللہ کے دربار میں راضی خوشی کھڑے ہوں گے. چلیے بچ گئے الحمدللہ. آگے دیکھیے, بائیں ہاتھ والے لیفٹ ہینڈرز, یہ ہیں فیل. نمبر ایک, اللہ کے دربار کے باہر کھڑا کیا جائے گا ان کو, سامنے نہیں ان کو رکھنا. ان کو بائیں ہاتھ میں عمال نامہ دیا جائے گا. لیفٹ ہینڈرز اللہ کی نافرمانی کرتے رہے, یہ وہ لوگ ہوں گے جو مرتے دم تک کفر اور شرک میں مبتلا ہوئے. اب آگے آپ اپنا انجام سن لیں جو میرا آپ کا گول ہے. بولیے انشاءاللہ. زور سے بولیں. اے اللہ آج تو ہم سب جو یہاں بیٹھے ان کو سابقون الاولون میں کر دیں, اور جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر سن رہے ہیں اللہ ان کو بھی سابقون الاولون میں کر دیں. جنہوں نے اپنے گھروں کے کاموں کو پینڈنگ میں ڈال دیا, فون کالز بند کر دیں, جنہوں نے اپنی ہر مصروفیت تج دی, اور جو ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اس کام کو کرنے کی, اللہ ان سب کو بھی آگے لے چل. کیا ملے گا دیکھیے, بھلائی کے ہر کام میں پیش پیش ہوتے تھے. جائزہ لیجیے اپنا, جہاد کا معاملہ ہو یا اللہ کی رستے میں خرچ کا معاملہ ہو, حقوق کی ادائیگی کا, دین کی تبلیغ کا, ہر معاملے میں ان کا نام سب سے پہلے آتا تھا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ اور رسول کی پکار پر سب سے پہلے لبیک کہا, لبیک اللہم لبیک. اس لیے آخرت میں بھی سب سے آگے ہوں گے. کیا سیکھا؟ تکبر نہیں کرنا, اللہ کا قرب حاصل کرنے کی دعا کرنی ہے, نیک لوگوں کے گروہ میں شامل ہونا ہے, اللہ کے راستے میں کام کرنے کے لیے سابقون الاولون بننا ہے, دل اور زبان کی خرابیوں سے پناہ مانگنی ہے, اخلاقی برائیوں سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ آسان کر دے. چلیے اب ایک دوسرا بڑا ہی بدبخت گروہ, اس کا بھی سن لیجئے. آیت نمبر 39 سے 74, ٹاپک ہے بد نصیبوں کا انجام دیکھو. سبق کیوں نہیں لیتے؟ آج بھی تو ہم آپ ہیں نا. آپ دیکھیے کہ اپنے اوپر لیں, چند آیتیں پیچھے سے ان کے ساتھ ہیں. عروباً اتراب علی اصحاب الیمین ثلت من الاولین, محبت والیاں اور ہم عمر ہیں دائیں ہاتھ والوں کے لیے, بہت بڑا گروہ ہے اگلوں میں سے اور بہت بڑی جماعت ہے پچھلوں میں سے. اور اب اس کے برعکس, اور بائیں ہاتھ والے کیا ہیں بائیں ہاتھ والے, یعنی افسوس, رونا, ان کے حالات پہ رو لو, کیا ہوگا, گرم ہوا اور گرم پانی میں ہوں گے اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں, جو ٹھنڈا ہے نہ فرحت بخش. وجہ, بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بڑے نازوں سے پلے تھے, آرام طلب, سیلف ورشپر, نازک مزاج, ہر وقت ان کو لگتا تھا ہم بیمار ہیں. نہیں نہیں, ہم نہیں کر سکتے, وی کینٹ. اور ان کا جرم کیا تھا؟ اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے. سب سے بڑا گناہ شرک. وَكَانُوا يَقُولُونَ, اور وہ کہتے تھے, کیا جب ہم مر جائیں گے, مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے, تو کیا ہم دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے, اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی, مطلب ان کو حیرت تھی. آپ کہہ دیجئے, یقیناً سب اگلے اور پچھلے ضرور جمع کیے جائیں گے ایک مقرر دن کے وقت, پھر تمہیں گمراہ ہو جھٹلانے والو, البتہ کھانے والے ہو تھور کا درخت. کبھی کھایا تھور؟ ہاتھ تو لگ دینا, ہاتھ کڑوا ہوتا, ایک دودھ سا نکلتا اس میں لیس دار. فرمائے آج تو یہی کھانا پڑے گا. فمالیون منہ البطون فشاربون علیہ من الحمیم, اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو, پھر اس پر گرم کھولتا پانی پینے والے ہو, پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح, قیامت کے دن ان کی مہمانی یہ ہے. ہم ہی نے تم سب کو پیدا کیا ہے, پھر تم کیوں اس بات کا یقین نہیں رکھتے؟ اچھا پھر بتاؤ تو صحیح, جو منی تم ٹپکاتے ہو, کیا اس کا انسان تم بناتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں؟ ہم ہی نے تم میں موت کو معین کر دیا اور ہم اس سے ہارے ہوئے نہیں کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دیں اور تمہیں نئے سرے سے اس عالم میں پیدا کریں جس سے تم بالکل بے خبر ہو. تمہیں یقینی طور پر پہلی دفعہ کی پیدائش معلوم ہی ہے. سب کو پتہ آج ڈاکٹرز نے, سائنس نے سب کھول دیا, پھر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی دوبارہ پیدا کیے جانے پہ پھر تمہیں شک کیوں ہے؟ اچھا پھر یہ بھی تو بتلاؤ کہ جو کچھ تم بوتے ہو اسے تم ہی اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر ڈالیں اور تم حیرت کے ساتھ باتیں بناتے ہی رہ جاؤ کہ ہم پر تاوان ہی پڑ گیا, بلکہ بالکل ہم محروم کر دیے گئے. اچھا یہ تو بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اسے بادلوں سے بھی تم ہی اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اگر ہماری مرضی ہو تو ہم اسے کڑوا اور زہر والا کر دیں، پھر ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ اچھا ذرا یہ تو بتاؤ، جو آگ تم سلگاتے ہو، اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اس سے نصیحت کا سبب اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا، بس اپنے بہت بڑے رب کے نام کی تسبیح کرو۔ کریے، سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیا پتہ چلا اللہ کی خالق ہونے کی مثالیں؟ کھیتی میں بیج ڈالیں، بچے کا پیدا ہونا، ہر چیز اللہ کے اختیار میں۔ ابو ہریرہ یہ حدیث سنا کر اس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ کیا سیکھنا ہے؟ اپنے اندر ایسی صفات پیدا کرنی ہے جو اللہ کو پسند ہو، تاریخ کے واقعات سے سبق حاصل کرنا ہے، اللہ کی شکر گزار بندی بننا، جوانی میں عبادت کرنی ہے، اور آگے ہے موت کا منظر، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ آیت 75 سے 96 آخری رکوع ہے سورت کا، ذرا سا اپنے اوپر لے کر سنیے گا مرتے ہوئے ایک انسان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم۔ بس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی، اور اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ بے شک یہ قرآن بڑی عزت والا ہے، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے، جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اور تم اس وقت آنکھوں سے دیکھتے رہو، ہم اس شخص کی نسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ کس شخص کے؟ جس کو موت آ رہی ہوتی ہے لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ یعنی جب کسی کی جان جاتی ہے نا تو فرشتے بہت قریب ہوتے ہیں اس کے، لیکن ہمیں دکھتے نہیں ہیں۔ ہم اس شخص کی بنسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے، بس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں اور اس قول میں سچے ہو تو ذرا اس روح کو تو لوٹاؤ۔ کبھی ڈیڈ باڈی کے سامنے بیٹھ کر یہ آیت پڑھے نا، آپ کو سمجھ آ جائے، ساری دنیا کے ڈاکٹرز مل جائے نا، روح کو واپس نہیں ڈال سکتے، جسم سے ایک دفعہ چلی گئی تو چلی گئی، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے، بس کیا تم ایسی بات کو سرسری اور معمولی سمجھتے ہو اور اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرو؟ بس جب روح نرخرے تک پہنچ جائے گی، یہ ادھر، یہ ہے نرخرا، آخری ہچکی، سارے جسم سے روح چھپتی چھپاتی کتنی دیر لگا کر یہاں پہنچتی ہے، ملک الموت کے ہیلپرز جسم کے ایک ایک جوڑ سے روح کو نکالتے ہیں، اور جب ادھر آ جاتی ہے نا تو پھنس جاتی ہے، اس کے انتظار میں کئی دفعہ گھنٹوں لگ جاتے ہیں۔ بس جو کوئی بارگاہ الہی سے قریب ہوگا، اسے تو راحت اور غذائیں اور آرام والی جنت ہے، اور جو شخص دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے تو بھی سلامتی پہ ہے تیرے لیے کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں۔ لیکن اگر کوئی جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے اور دوزخ میں جانا ہے، یہ خبر سراسر حق اور یقیناً سچی ہے، بس تو اپنے عظیم و شان پروردگار کی تسبیح کر۔ اس وقت اگر آپ میں سے کسی کی کوئی فرینڈ جو نان مسلم ہے اس کو یاد کیجئے اور اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو اس برے انجام سے بچانا۔ سیدھی سی بات ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، شرک کے ساتھ اصحاب الشمال ہی بننا، اللہ بچا کے رکھے۔ حضرت عمر ہانی نے ایک دفعہ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اب مرنے کے بعد ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے اور ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ روح ایک پرندے کی طرح ہو جائے گی جو درختوں کے میوے چگے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہوگی، اس وقت اپنے اپنے جسم میں چلی جائے گی۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ کیا سیکھا؟ قرآن کا حق ادا کرنا، کفر اور شرک کی نجاست سے پاک ہونا، دوسروں کو نرمی سے قرآن کی دعوت دینی ہے، صراط مستقیم پر رہنمائی کے لیے قرآن کی دعوت دینی ہے، تکذیب کرنے والے گمراہوں میں شامل نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق دے۔ آخری سورت ہے پارے کی، اور اتنی اسٹرانگ سورت ہے کہ اس کا ایک الگ سے کورس کروایا تھا اٹلانٹا میں، ایک تاک رات میں جا کر ہم نے صرف سورت حدید پڑھی تھی پوری رات میں، اگر آپ کے نصیب میں ہوگا تو آپ کو بھی بھیجیں گے. ابھی صرف چند آیتوں کی تلاوت سن لیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير.
سورة حدید. حدید لوہے کو کہتے ہیں. حقیقت ہے کہ ایمان کو لوہے سے زیادہ مضبوط کرنے والی سورت ہے. شرط یہ ہے کہ اس کو ہم اپنی اصلاح کی نیت سے پڑھیں. پہلی 10 آیتوں کا ٹاپک لکھیے، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوہے جبیں تازہ کریں. پیغام کیا ہے؟ کہ آئیے جان اور مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیں. شاید اس سے خوبصورت سودا کوئی اور نہ ہوگا ہماری زندگی میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور موت بھی، ہر چیز پر وہ قادر ہے. پہلے بھی وہی، پیچھے بھی وہی، ظاہر بھی وہی، مخفی بھی وہی، وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے. وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر قرار پکڑا، اور وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ چڑھ کر اس میں جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا. کبھی اکیلا پن محسوس ہو تو اس کو یاد رکھیے گا، اور اگر کبھی رات کی تنہائی میں کوئی غلط چیز دیکھنے، سننے، کرنے، بولنے کو دل چاہے تو بھی اس کو یاد رکھیے گا، وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور جو تم کر رہے ہو اس کو وہ دیکھ رہا ہے. آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، اور تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. وہی رات کو دن میں لے جاتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور سینوں کے بھید کو پورا جاننے والا. اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا. تمہارا نہیں ہے، تمہیں کہیں اور سے ملا تھا، اور مل رہا ہے اور کل تم نے دوسروں کے لیے چھوڑ جانا ہے. حوصلہ نہیں پڑتا اللہ کو دینے کو, اپنے وارث تمہیں زیادہ اچھے لگتے ہیں. تمہارے بچے اللہ سے اچھے ہیں جن کے نام پہ اتنی جائیدادیں پہلے کر کے پھر ایک کرنے کو تیار ہو, اتنا سونا چاندی دے کے بیٹیوں کو شادیوں میں پھر ان کے نام پہ اپنے سونے کے کڑے چھوڑ کے جاؤ گے؟ شرم نہیں آتی اپنی اس سوچ پہ؟ یاد رکھیے سورت حدید کا انداز بڑا دو ٹوک ہے, تھپیڑے ہیں. دل میں نفاق ہوگا تو تھپیڑے ہیں, دل میں ایمان ہوگا تو زیر لب مسکرائیں گے, میری باتیں ہو رہی ہیں. یہ تو اب آپ کے میرے اپنے حال پہ ہے کہ ہمیں یہ سورت چبھتی ہے یا ہمیں یہ میٹھی لگتی ہے. ایک ہی دوا ہوتی ہے, دو لوگوں پہ اثر اس کا فرق ہوتا ہے. بیمار کو وہ دوا لگتی ہے, صحت مند کو وہ پھل لگتا ہے. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جان نشین بنایا. بس تم میں سے جو ایمان لائے اور خیرات کریں انہیں بہت بڑا ثواب ملے گا. اور آگے سوال ہے, اپنے اوپر لیجئے گا اس کو. وما لکم لا تؤمنون باللہ, تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ آپ کہیں گے کب سے لائی ہوئی ہوں, میرے کان میں اذان دی گئی تھی, بڑے ہو کے کلمہ پڑھا, اللہ کہتے مجھے یہ ایمان نہیں چاہیے, دس از الگ. اللہ کو ایسا ایمان مطلوب ہی نہیں ہے جو تسبیح کے دانوں میں پڑھ کے رکھا ہو, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اللہ کہتے اپنے گھر لے جاؤ, مجھے نہیں چاہیے. حالانکہ خود رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے. اگر تم مومن ہو تو وہ تم سے مضبوط عہد و پیمان بھی لے چکا. وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات اتارتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے. یقیناً اللہ تم پر نرمی کرنے والا رحم کرنے والا ہے. اس کو ہائی لائٹ کیجیے, یخرجکم من الظلمات الی النور. کتنا دل چاہتا ہے کہ اندھیرے ختم ہو جائیں, جہالت کے, لاعلمی کے, غم کے, لیکن اس کتاب کے لیے لگانے کو کیا تیار ہو؟ کیا خواہشیں ہیں تمہاری؟ صرف باتوں سے بات ہو جائے گی, خواہشوں سے بات ہو جائے گی. یاد رکھیے کہ آج کا دور ہو یا کل کا ہو, یہ قرآن پڑھ پڑھ کر برکت لینے کے لیے نہیں آئی تھی, یہ اندھیروں سے لڑنے والی کتاب ہے. لیکن ہمارا حال کیا کہ عمل کی کتاب تھی ہم نے دعا کی کتاب بنا دیا, سمجھنے کی کتاب تھی ہم نے پڑھنے پڑھانے کی کتاب بنا لیا, زندوں کا دستور تھی ہم نے مردوں کا منشور بنا لیا, علم کی کتاب تھی ہم نے لا علموں کے ہاتھ میں دے دیا. آج بڑے آئی کیو لیول والے تو اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں, وہ تو پتہ نہیں کہاں کھو گئے, ان کو تو دنیا پڑھنی ہے. اور اندھے لنگڑے ہینڈی کیپس کو پکڑ کر مولوی صاحب کو دیتے ہو, ان کو قرآن پڑھا دو. حقیقت ہم نے اس کتاب کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں. تسخیر کائنات کی کتاب تھی ہم نے اس کو مردوں کی بخشش کی کتاب بنا لیا, مردہ قوموں کو زندہ کرنے والی کتاب تھی ہم نے مردوں کے ایصال ثواب کی کتاب بنا دیا. اس سے بڑھ کے نا قدری ہم نے اور کیا کرنی تھی؟ اللہ یہی پوچھتا ہے کہ بتاؤ ما لکم, تمہیں ہو کیا گیا؟ جب کہیں ایڈمیشن نہیں ملے گا نا تو پھر آئیں گے تمہارے پاس. ابھی تو ہمیں بہت ساری یونیورسٹیز میں اپروچ کرنا ہے. ہم اس کتاب کو یہ سمجھتے ہیں؟ پھر سنیے, تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ دراصل آسمان و زمین کی میراث کا مالک تنہا اللہ ہے. تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل اللہ دیا اور قتال کیا وہ دوسروں کے برابر نہیں ہے, بلکہ ان کے تو بڑے درجے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دیں اور جہاد کیے. ہاں بھلائی کا وعدہ تو ان سب کے ساتھ اللہ کا ہے, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یاد رکھیے وقت وقت کی بات ہے. کبھی کبھی 100 روپے ابھی بہت بڑا ہوتا ہے کیونکہ آپ اس کو استعمال کرتے ہیں, رکشہ لیتے ہیں اور گھر پہنچ جاتے ہیں. اور 100 روپیہ نہیں ہے تو آپ کو 4 کلومیٹر پیدل چلنا پڑے گا. اور کبھی کبھی آپ کو 1000 روپے کی بھی پرواہ نہیں ہوتی, اور ہی بڑے ہیں. آج اسلام کا سٹاک چڑھا ہوا ہے, کرنسی فلکسویٹ ہوتی ہے نا, آج اسلام کا سٹاک کیوں چڑھا ہوا ہے؟ کیونکہ کوئی لے ہی نہیں رہا. ان قریب گر جائے گا, بہت لوگ ہوں گے اس دین کے کام کو کرنے والے. آج شیئرز خرید لیجئے, دیکھیں سستی زمین بکتی ہے, سارے شہر کے انویسٹرز اور پراپرٹی ڈیلرز ٹوٹ پڑتے ہیں. ایک دور گزرے آج سے کو 8-10 سال پہلے دبئی میں, ٹاورز بنے تھے، سنا ہوگا آپ نے، اس وقت کسی کا جملہ سنا ہوا، بول دیتی ہوں، لفٹ میں نیچے کھڑے ہوتے تھے بروکرز اور انویسٹرز باہر سے آتے تھے، اور لفٹ میں اوپر جا کے انہوں نے دکھانا ہوتا تھا کہ یہ ہے اپارٹمنٹ، تو وہ کہتے تھے کہ ٹاور کی ٹی، ابھی وہ لفٹ سے اوپر نہیں ہوتے تھے تو پورا ٹاور بک چکا ہوتا تھا، ایسے پھینکا پیسہ لوگوں نے، کروڑوں کی جائیدادیں ڈال دی اس جگہ، آج سب ڈوب چکا ہے۔ پوچھئے ان سے جنہوں نے آج سے 8 سال 10 سال پہلے دبئی میں پراپرٹی کا کام کیا تھا، جا کے پوچھئے، رو رہے ہیں، کسی کو کچھ ملا، کسی کو کچھ نہیں ملا۔ آج اس دین کے کام کی قدر کوئی نہیں، ڈانٹ پڑتی ہے، باتیں سننی پڑتی ہیں، رو رو کے ہائے مظلومیت یہ وہ، ایک دن آئے گا لوگ اس کو انر سمجھیں گے، ایک دن ان کی وہ شان ہوگی جو آج بڑی بڑی یونیورسٹیز کی شان ہے۔ اللہ نے مجھے آپ کو آج چن لیا، سجدے میں جائیے، یہ تو دھندلے ہو گئے نقوش بندگی، سر سجدوں میں رکھنے کا وقت ہے۔ آج کے اس دور میں اگر کسی کا نام انصار اللہ بن گیا نا، واللہ ہی اس کو پریزرو کر لیجئے، کچھ وقت گزرے گا اللہ کو آپ کی میری ضرورت نہیں رہے گی، پھر اتنے لوگ آئیں گے، اتنی ویکیشن، اتنی زیادہ اپلیکیشنز آئیں گی کہ پھر مجھے آپ کو تو کوئی نہیں رکھے گا، جو یہ تو ہمیں اس لیے برداشت کر رہے ہیں کہ ہم اور ہے کوئی نہیں۔ آج اب آپ بنیے، آج وقت لگائیے، اور آج نہیں کہ اللہ کہتے جنہوں نے فتح سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے جو صحابہ نے قربانیاں دی، ان کی تو وہ مد بھی ان کے دیکھیے احد پہاڑ جتنے، آج جو نہیں لگا رہا کل جتنا مرضی، تو کل تو اتنی بڑی بڑی ہسٹریاں ہوں گی ادھر، کل تو لوگوں کو آنکھوں سے دیکھے کہ آج یوں میں نونا بالغیب ہے، آج تو آزمائشیں، آج تو شوق شک آ سکتے ہیں، ڈاؤٹس آ سکتے ہیں، آج تو بہت کچھ ہے، لیکن کل دیکھیے گا آپ وقت کو، لکھ لیں یہ باتیں، کل اسلام کے اوپر اتنی بہار آنے والی ہے، یہی شہر ہوگا، یہی دنیا ہوگی، یہی پاکستان ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ کیسے اسلام کا نام لے کر اپنے لیے فخر کریں گے، لیکن میں اور آپ پتہ نہیں اس وقت کہاں کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی کون سا صدقہ اجر میں بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے باپ کا بھلا ہو، میں تمہیں اس بات سے آگاہ کرتا ہوں، وہ صدقہ ہے جب تم تندرست ہو، مال کی خواہش بھی رکھتے ہو، فقر سے ڈرتے بھی ہو، لمبی زندگی کی امید بھی رکھتے ہو، یعنی اس وقت دو جب یہ تمہاری ساری ضرورتیں پڑی ہوئی ہیں، اور خود کو اس قدر مہلت نہ دو کہ جب تمہاری جان حلق میں پھنس جائے، تو پھر تم وصیت کرتے ہوئے کہو فلاں کا اتنا، فلاں کا اتنا، وہ تو فلاں کا ہو ہی چکا۔ جا کے خود پڑھ لیجئے گا حدیث صحیح مسلم 2383، تو آج دینے کا فائدہ ہے، کل تو پھر وہ صدقے، بکرے، چھترے، پھر تو ہمارے گھر والوں نے بھی ہماری جان آرام سے نکل جائے، بڑا کچھ دینا ہے ہمارے نام پہ۔ ہم بیمار ہوتے ہیں نا تو کانوں میں لوگ باتیں شروع کر دیتے ہیں، کیا چھوڑ رہے ہیں، ہے کتنا، بیوی کے ہے، بچے ہیں، کتنی جائیداد ہے، پھر ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں، کوئی کہتے نہیں ہم اپنے ابا کے پیسوں میں سے دیکھنا صدقہ دیں گے، ہم نے ایک بڑی اماؤنٹ دینی ہے آپ کو، واللہ ہی لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں کبھی کبھی، پھر ابا ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں کوئی نہیں ملتا، ہم اس پہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ اللہ ان کے ابا کو سلامت رکھے، بس ابا کو، یعنی ٹون کے ابا کو فوت ہونے دیں، ہم بہت دیں گے، تو ابا نہ دے سکے ساری زندگی تو آپ نے کہاں دینا ہے، پھر بعد میں کہیں گے نہیں ویسے میں بھائی بہنوں میں ایک کا نہیں ہو رہا، ایک کہہ رہے دے دو، دوسرا، تیسرا، ویسے کچھ کریں گے ہم، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہو کیئرس، رکھے اپنے پاس، ہمیں نہیں چاہیے، جس نے ہمیں دینا ہے وہ کبھی نہ دے، جس نے اللہ کو دینا ہے وہ تو پیچھے پھرتا۔ تو یاد رکھیے گا، سیکھنے کی باتیں ہر حال میں اللہ کو دے دیں، بیماریوں کا انتظار نہ کریں، موت کی ہچکی کا انتظار نہ کریں، آج جو نیکی کر سکتے ہیں کر لیجئے، بعد میں قیمت گر جائے گی، آپ کی کرنسی کی قیمت گر رہی ہے، آپ دن رات دیکھ رہے ہیں، پتہ ہے آپ کو یہ بات، کچھ تو خبر مجھے بھی رکھنی پڑتی ہے نا، یہ نوٹ گر رہا ہے، آپ کے بینکوں میں رکھے نوٹوں کی قیمت کچھ بھی نہیں رہے گی، اس ملک میں مہنگائی بڑھتی جائے گی، باہر لے کر جائیں گے تو جہاں ایک ملتا ہے تو آدھا ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ نہیں رہے گا، کاغذ کے نوٹ بن جائیں گے، ایک دن آئے گا، یہ ٹائم باؤنڈ ہے، وقت کے ساتھ ہے، مال کو اللہ کی امانت سمجھ کے اس کا صحیح استعمال کرنا ہے، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اپنے دل کو ہر روحانی بیماری سے بچانا ہے، اور خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی ہے۔ چلیے آپ ذرا پل سرات پہ چلتے ہیں. بالکل آنکھ, میرا دل کرے لائٹیں بند کروا دوں, اللہ نہ کرے بجلی نہ چلی جائے. پل سرات پہ کیا ہوگا سمجھ لیجئے, آیت 11 سے 19 ہے. ٹاپک لکھیے, مومن کا نور بمقابلہ منافق کا نور. پہلے تو دل بیٹھ گیا میرا اپنا ہی. پل سرات اندھیرے میں ہے, نیچے آگ ہے جہنم کی. ذرا سے امیجینیشن میں لائیں پھر بڑھتے ہیں. پل سرات جہنم کے اوپر سلپری کانٹے اور نیچے آگ ہے, اور اس میں سے ہر ایک کو گزرنا, وائم من کو ملا واری دہا, سورت مریم میں پڑھ کے آئے ہیں آپ. ہر بندے نے اس میں سے جانا ہے. وہاں جب اندھیرا ہوگا نا تو وہاں نیکیوں کا نور ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ مومن اپنے صدقے کے نور میں جائے گا, یہ ٹارچ بن جائے گی. یہ دیکھیے, یہ فون ہے نا, اس میں ابھی میں کھولوں, اب روشنی میں تو دکھنی کوئی نہیں. یہ دیکھیے, دکھ رہا ہے کسی کو؟ یہ بنے گا میرا آپ کا صدقہ, یہ ٹارچ بنے گا. فرمایا جس کی نیکیاں جہاں تک پہنچی ہوں گی اس کا نور قیامت کے دن وہاں تک پہنچ جائے گا. اللہ ہمارے اس نور کو عام کر دے, اللہ اس قرآن کے نور کو گھر گھر گلی گلی پہنچا دے. اب سنیے ان آیتوں کو. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو اچھی طرح قرض دے. چلیے میں چپ رہتی ہوں, آپ ہاتھ کھڑے کریں. کون تیار ہے اللہ کو قرض حسن دینے کے لیے؟ الحمدللہ, اللہ آپ کا قبول کرے. جنہوں نے بھی نیتیں کی ہیں اللہ ان کو اس سے بھی زیادہ کی توفیق دے. کچھ کے ذہن میں سوال ہے کیا ملے گا, تو اللہ اس کا جواب آپ کو مجھے دے رہا ہے. فَيُدَائِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ, اللہ اس کو دگنے کا تگنا کر کے بڑھائے گا اور اس کو بہترین اجر دے گا. ایک ہے کوئی آپ سے قرض مانگتا ہے, سوچیے گا, ایک لاکھ قرض دے دیں, آپ کہتے ہیں کب دو گے؟ آپ کہتے ہیں ایک سال, ایک مہینے میں دے دوں گی. اچھا سوچتے ہیں, دیکھتی ہوں, میاں سے بات کرتی ہوں. ایک آتی ہے آپ کے پاس, اور عورتیں تو ایسی بڑی کاروبار کرتی ہیں, کمیٹیاں ڈالتی ہیں. کیا بات سنو, کمیٹی ڈالنی ہے, ایک کاروبار کرنا ہے, وہ کیا ہے؟ ایک لاکھ دو گی نا تو اگلے مہینے وہ 1.5 لاکھ ہو چکا ہوگا. کوئی نہ کوئی کاروبار ایسا شروع ہوتا ہے. آپ کہتے اچھا, وہ میں نے تکیے میں چھپا کے رکھے ہیں, ابھی لا کے 1 لاکھ روپیہ دیتی ہوں. پھر میاں سے نہیں پوچھتے. یعنی جب ہمیں کوئی انویسٹ کرنے کو کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں 2 لاکھ نہ دے دوں, کیونکہ پتہ ہے ڈبل ملے گا. اور اگر کوئی قرض مانگے تو وہ بھی چھپا لیتے ہیں جو ہوتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی اس دعوت کو قرض سمجھتے ہیں یا انویسٹمنٹ سمجھتے ہیں؟ یہ ہمارے رسپانس سے پتہ چلتا ہے. اللہ کو فرمایا اللہ اس کو پسندیدہ اجر کر دے گا. قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ ایماندار مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا, اور کیا کہا جائے گا؟ اے اللہ ہمیں بھی ایسے ہی سنوانا. یوم تر المومنین والمومنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم. دیکھیں لیفٹ سائڈ کوئی نہیں ہے, یا سامنے یا سیدھی طرف. بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم. اب سنیے, قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ ایماندار مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا, اور ساتھ ہی ان سے کہا جائے گا آج تمہیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, جن میں ہمیشہ کی رہائش ہے, یہ ہے بڑی کامیابی. دعا کیجیے, اللہم جعلنا منہم. اے اللہ قیامت کے دن مجھے پل صراط پہ ان لوگوں میں کرنا جن کا نور دور تک پھیلاؤ, روشنیوں میں ہوں. اب ذرا دوسری قسم کا گروہ, میں تو کچھ نہیں کہوں گی, بس آپ آیتوں کو سن لیجئے. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. اس دن منافق مرد عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ذرا ہمارا انتظار تو کرو. یعنی وہ پل صراط پہ جا رہے ہیں بھاگ بھاگ کے, تو یہ کہتا ہے ٹھہرو 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 ٹھہرو, سٹاپ سٹاپ, ہمارا انتظار تو کرو. بھئی کیوں, کیا مسئلہ ہے؟ لوگ پوچھے نا کیا پرابلم ہے, کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں. یعنی تمہاری روشنی تو ہمیں دور سے دکھ رہی ہے, ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. جیسے کبھی اندھیری رات میں گاڑی کی لائٹیں بھی چلی جائیں, بیٹری ڈاؤن، اگلی گاڑی کی روشنی میں آپ ری 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 چل رہے ہیں، تو یہ اپنے ایمان والے دوست زندگی میں جن کو پتہ نہیں یہ کتنا کو بے وقوف کہتے تھے، کہیں گے ٹھہرو ہمیں تمہاری ضرورت ہے. اب جواب سن کے مایوس ہو جائیے. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جواب دیا جائے گا تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، یعنی دنیا میں واپس جاؤ اور روشنی تلاش کرو، پھر ان کے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ بھی ہوگا، جس کے اندر کے حصے میں تو رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا. امام ابن تیمیہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے جیل کی گہرائیوں میں جا کر، کہتے تھے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں جیل میں ہوں پر میری اس جیل کے اندر رحمتیں ہیں، فتنے تو سارے باہر ہیں. کیا پتہ چلا کہ سوری اجازت نہیں ہے. دیکھیے کچھ چیزوں کو پیچھے سے آرڈر کر کے لینا پڑتا ہے، آن اسپاٹ خرید نہیں سکتے، صرف ڈیلیوری ملتی ہے. کبھی میک ڈونلڈ کے آپ اس میں واک تھرو میں جائیں نا، تو گاڑی جہاں سے گزر جائے نا، اگر آپ نے کچھ آرڈر نہیں کیا تو آگے جا کے نہیں کریں گے، وہ کہیں گے واپس جاؤ پیچھے سے آرڈر کرو، ہم صرف ڈیلیوری دیتے ہیں، پیسے نہیں لیتے. اس دنیا میں نور کو آرڈر کر دیجیے، ڈیلیوری ادھر ملے گی. چلیے بات تو بڑی دکھی ہے، باتیں ہو رہی تھیں ختم ہو گئیں، اب آگے چار پوائنٹس ہیں لکھ لیں. منافقت ایک دم نہیں آتی، چار اسباب منافقت لکھے گا. یہ چلا چلا کر ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، کیا ایک ہی جگہ نہیں رہتے کھاتے پیتے مزے موجے مستی؟ وہ کہیں گے ہاں تھے تو صحیح، یس وی وار لیونگ ٹوگیدر. پر یاد رکھیے شوہر بیوی کیوں نہ ہو، ایمان کے حساب سے وہاں حساب ہوں گے. لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں پھنسا رکھا تھا اور وہ انتظار میں ہی رہے اور شک اور شبہ ہی کرتے رہے، تمہیں تو تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکے میں ہی رکھا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا، اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے یعنی شیطان نے دھوکے میں ڈالے رکھا. بس آج نہ تو تم سے فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کافروں سے، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہاری دوست ہے، وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے. لہذا لم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. یہ ہے آپ کی اس پارے کی آیت تدبر. کیا ابھی تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائیں اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر جب زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے. یاد رکھیے سختی آ جاتی ہے جب قرآن سنیں اور عمل نہ کریں. اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں. یقین مانو کہ اللہ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے. ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کر دیں تاکہ تم سمجھو. اب آگے تعریف دیکھیے ان لوگوں کی جن کی وہاں روشنیاں ہوں گی. ان المصدقین والمصدقات وقرض اللہ قرضا حسنا. یقین مانو کہ اللہ ہی زمین کو بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں ان کے لیے یہ بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے پسندیدہ اجر اور ثواب ہے. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کو چھٹلاتے ہیں وہ جہنمی ہیں. استغفر اللہ. ابن جریر کی روایت ہے ابن مسعود سے، بعض لوگوں کا نور پہاڑوں جتنا ہوگا، اونچے اونچے پہاڑ ہوں گے نور کے، بعض کا کھجور کے درختوں کے برابر، بعض انسان کے کھڑے یعنی کھڑے انسان کے قد کے برابر. سب سے کم نور جس گناہگار مومن کا ہوگا اس کے پیر کے انگوٹھے پر نور ہوگا جو کبھی روشن ہوگا اور کبھی بجھ جائے گا. استغفر اللہ. یہ جو شک والے دل سے نیکیاں کرتے ہیں نا اس کا یہ انجام ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. صدقے کی بات ہے تو یاد رکھیے اعمال صالح میں صدقہ افضل ترین عمل ہے، اور سب سے اچھا افضل صدقہ کھانا کھلانا. صدقہ قیامت کے دن سایہ بنے گا، دینے والے کو آگ سے آزاد کرائے گا، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرے گا، قبر کی گرمی کو ٹھنڈک میں بدلے گا، نفس کی پاکی کا ذریعہ ہے، نیکیوں کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، چہرے کا سرور اور تازگی ہوگا. قیامت کی ہولناکی کے خوف میں امان ہوگا اور گزرے ہوئے پر افسوس نہیں ہونے دیتا اور گناہوں کی مغفرت کا سبب اور سیئات کا کفارہ ہے۔ کیا کرنا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے، اپنا مال جان سب اللہ کے رستے میں لگانا ہے، آخرت کے دن نور حاصل کرنے کے لیے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اعمال صالح کرنے ہیں، ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو فتنوں میں نہیں ڈالنا، موقع پرستی نہیں کرنی۔ اس پہ انشاءاللہ کل پارے کے خلاصے میں پچھلے پارے پہ کچھ بات کریں گے، ابھی آگے چلیں گے۔ آیت 20 سے 25، ٹاپک لکھیے گا دنیا کی حقیقت۔ آپ کی میری زندگی کا پورا سرکل جن حصوں سے گزرتا ہے اسی کی بات ہے۔ اعلم انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو وزینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا زینت اور آپس میں فخر و غرور اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے۔ جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ ہو جاتی ہے، پھر تم اس کو دیکھتے ہو وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ پھر کریں کیا؟ سابقوا الی مغفرت من ربکم و جنت اردھا کرد السماء والارض، اور دوڑو، دیکھیے پورے پارے میں ہے نا بھاگ دوڑ، ففروا الی اللہ کو یاد کر لیں، اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ یہ ان کے لیے بنائی گئی جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے، نہ خاص تمہاری جانوں میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم پیدا کریں، وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی تقدیر آپ کی میری لکھی ہوئی ہے، وہ ہو کے رہے گا، اور یہ کام بالکل اللہ پر آسان ہے۔ بس تم اپنے فوت شدہ کسی چیز پر غم نہ کیا کرو، اور نہ عطا کردہ چیز پر گھمنڈ میں آ جاؤ، اور گھمنڈ اور شہی خوروں کو اللہ پسند نہیں فرماتا جو خود بھی بخل کریں اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دیں۔ ہمارے دل میں بڑا جوش آتا ہے نا، پھر ہم کسی سے مشورہ کرتے ہیں تو وہ ہمارا سارا جوش ہوش میں بدل دیتے ہیں، سوچ لو ابھی تو کام بڑے ہیں، پھر کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ سنو، جو بھی منہ پھیرے اللہ بے نیاز اور تعریف کے لائق ہے، یقیناً ہم نے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل فرمایا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت ہیبت اور قوت ہے، اور لوگوں کے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اس لیے کہ اللہ جان لے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد بن دیکھے کون کرتا ہے۔ بے شک اللہ قوت والا اور زبردست ہے۔ کیا سیکھا؟ مصیبتوں پہ دل شکستہ نہیں ہونا، مدد اللہ سے طلب کرنی ہے، مصیبتوں کو اپنی تربیت کا ذریعہ بنانا ہے۔ اللہ کی عنایتیں اور بے پناہ وسعتیں حاصل ہوں تو آپے سے باہر نہیں ہونا، خوشیوں میں اللہ کو بھی خوش رکھنا ہے، بخل سے بچنا ہے، اور قرآن کی آیتوں پر ایمان لانا ہے۔ اب آخری رکوع ہے رہبانیت کی بدعت، پارے کے اینڈ تک چلے گا، آیت 26 سے آنورڈ۔ یہاں پچھلی قوموں کی ہلاکت کی وجہوں میں سے ایک چیز ترک دنیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ہم نے دونوں کو اولاد پیغمبری اور کتاب جاری رکھی، اور ہم نے دونوں کو اولاد پیغمبری اور کتاب جاری رکھی تو ان میں سے کچھ تو راہ یافتہ ہوئے اور اکثر اس میں سے نافرمان رہے، اور ان کے بعد پھر بھی ہم اپنے رسولوں کو پے در پہ بھیجتے رہے، اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا فرمائی، اور ان کے ماننے والوں کے دلوں میں شفقت اور رحم پیدا کر دیا۔ ہاں رہبانیت یعنی ترک دنیا تو ان لوگوں نے خود سے ایجاد کر لیا، ہم نے ان پر اسے واجب نہ کیا، بس اللہ کی رضا جوئی کے لیے سوا، بس انہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی، یعنی پہلے سوچ لیا پھر اس کی پابندی نہ کر سکے۔ پھر بھی ہم نے ان میں سے جو ایمان لائے ان کو ان کا اجر دیا تھا، اور ان میں زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں۔ اللہ میں نافرمانی سے بچا۔ آخری آیتیں سنیے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بولیں جی اللہ جی، دل میں کہہ دیجیے اللہ ہم سن رہے ہیں، کیا کرو؟ اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا۔ اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے، اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ اس لیے کہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل کے حصے پر بھی انہیں اختیار نہیں، اور یہ کہ سارا فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے دے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ ابو سعید خدری کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا مجھے وصیت کریں۔ کہتے میں نے کہا جو سوال تو نے مجھ سے کیا میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کیا تھا، تو آپ نے فرمایا میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ یہ ہر چیز کی بنیاد ہے، جہاد کو لازم پکڑ لے، وہ اسلام کی رہبانیت ہے، اور اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کر کیونکہ وہ آسمان میں تیرے لیے رحمت کا باعث اور زمین میں تیرے تذکرے کا باعث ہوں گے۔ مسند احمد کی روایت 8982۔ اور ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی تہجد کی نماز کی بات کرتے ہوئے کہنے لگے، یعنی آپ بات کر رہے تھے پھر نماز کے لیے نکلے اور نماز پڑھی، نماز میں سجدے میں یہ دعا کرنے لگے، آپ بھی مانگ لیجئے جانے سے پہلے، میرے ساتھ پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وعینی وان یمینی نورا وعین یساری نورا وامامی نورا وخلفی نورا وقفوقی نورا وتختی نورا وجعلنی نورا۔ اور یہی دعا میں آپ سب کو بھی دوں گی کہ اللہ آپ کی زندگی میں نور بھر دے، مطلب کہ اللہ میرے دل میں نور کر دے، اے اللہ میرے کانوں میں نور کر دے، میری آنکھوں میں نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، میرے اوپر نور اور میرے نیچے نور کر دے، اور مجھے نور بنا دے۔ اللہ ہم سب کی زندگی اندھیروں سے ختم کر کے روشنیوں میں ڈال دے۔ یہ مسند احمد کی روایت 1745 ہے۔ کیا سیکھا؟ حق اور باطل میں فرق کرنا ہے، اللہ سے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دعائیں کرنی ہیں، رہبانیت سے بچنا ہے، انتہا پسندی سے بچنا ہے، ایمان والا بننا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو نرم کرنا ہے، اور دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کو آپ کے حق میں بہترین صدقہ قبول کرے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔